السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نحل کا مطالعہ کریں. الحمدللہ پانچ رکوع ہم کر چکے ہیں, چھٹے رکوع سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آیت نمبر 41. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اللہم وفقنا لما تحب وترضی, آمین یا رب العالمین. ہم نے سمجھا سر, سورہ نحل مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی. ہجرت کا اس سورت میں دو بار ذکر آیا ہے, کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہے قریب ہجرت ہونی تھی. تو ایسے ایک تو ہجرت حبشہ پہلے ہو چکی تھی, اور پھر ہجرت مدینہ جو ہے وہ ہوا چاہتی تھی. اب مدینہ میں آنے والے حالات کی تیاری کا حکم ہے, اور اس سورت کی خاص بات یہ تھی کہ تشکیب اعلی اللہ کا انداز بہت غالب ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان جو ہے سورت میں بہت نمایاں ہے. اب جو ہم رکو پڑھ رہے ہیں اس میں ہجرت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. یہ پہلا اشارہ یہاں آ رہا ہے آیت نمبر 41 میں, تو دوسری دفعہ ذکر ہجرت کا آیت نمبر 110 میں آئے گا. والذین ہاجروا فی اللہ, اب وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں, من بعد ما ظلموا, اس کے بعد پر کہ ان پر ظلم کیا گیا. یہ اشارہ ہے ہجرت حبشہ کا, اور ہم جانتے ہیں سن 5 نبوی میں یہ ہجرت ہوئی تھی, اور مسلمان مکہ سے ریڈ سی کراس کر کے جو ہے حبشہ جو ہے وہ چلے گئے تھے. ابتدا میں کچھ مختصر لوگ تھے, 8 سے 10, اور بعد میں ایک سال کے دوران پہ ایک دوسری ہجرت ہوئی جس میں نسبتاً 100 کے قریب جو ہے وہ صحابہ نے ہجرت فرمائی تھی حبشہ. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے, من بعد ما ظلم, اس کے بعد پہ ان پر ظلم کیا گیا, ان کے لیے بشارت آ رہی ہے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, اور ہم ٹھکانہ دیں گے انہیں دنیا میں اچھا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اور جو آخرت کا اجر ہے وہ بہت بڑھ کر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کے وہ جانتے. آگے ان مہاجرین کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. الَّذِينَ صَبَرُوا, وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور جنہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا, اب ان کا اعتراض, اس کا جواب دیا جا رہا ہے, اور نہیں ہم نے بھیجے رسول آپ سے پہلے مگر وہ انسان ہی تھے. مستقل ان کا اعتراض ہے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. تو فرمایا نوحی الیہم, اوحی کرتے تھے ہم ان کی طرف. فسالو اہل ذکر, مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے پوچھ لو اہل ذکر سے, یعنی اہل کتاب سے. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے. بالبیناتی والزبر, اور وہ بھیجے گئے تھے رسول واضح دلائل کے ساتھ اور کتابیں دے کر. وانزلنا الیک ذکر, اور اے نبی ہم نے آپ پر نازل فرمایا ذکر, یعنی یہ قرآن. لتبینا للناس, تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے. ما نزل الیہم, جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے ان کی طرف. ولعلہم یتفکرون, اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو فریضہ رسول کیا ہے کہ وہ واضح کر کر بیان کر دے جو کچھ وحی کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں, اللہ نے کس کا حکم دیا, کس سے منع کیا, یہ فریضہ ہے رسول ہے. اب فریضہ امت کیا ہے؟ اَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ, یعنی اس میں پیچھے آ گیا کہ وَلَا اللَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, انہوں نے غور و فکر کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا کیا نڈر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے سازشیں کی بری. اَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ, اور عذاب کی اقسام اربع بیان ہو رہی ہے. نمبر ایک, کیا اس بات سے وہ نڈر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھسا دے زمین میں. او یاتیہم العذاب, یا آ جائے ان پر اللہ کا عذاب. من حیث لا یشعرون, وہاں سے جہاں انہیں توقع بھی نہ ہو. اور نمبر تین, او یاخذہم من تقلبہم, یا وہ آ پکڑے ان کو دنیا میں چلتے پھرتے. فما ہم بمعجزین, پھر وہ اسے عاجز نہیں کر سکتے. اور چوتھی قسم آ رہی ہے, او یاخذہم علی تخوف, اور یا وہ عذاب پکڑ لے ان کو باوجود ان کے خوفزدہ ہونے کے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ, بے شک آپ کا رب تو بہت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. یعنی یہاں ڈراوا تو ہو رہا ہے لیکن اللہ نے ابھی بھی مہلت دی ہوئی ہے, ایمان لے آؤ, توبہ کر لو, نیک اعمال کو اختیار کر لو, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب نہیں بھیجتا ایسے لوگوں پر. فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء, کیا نہیں دیکھا انہوں نے کسی ایک کو جسے پیدا کیا اللہ نے مختلف اشیاء میں, یتفیعون ظلالہ, یعنی ہر وہ شے کہ ڈھلتا ہے اس کا سایہ. اب یہ زوال سے غروب تک کا سایہ یہ فیعون کہلاتا ہے, اور زوال کے بعد سے جو غروب تک کا, بلکہ جو طلوع سے جو ہے زوال تک کا سایہ وہ ظلم کہلاتا ہے, اور جو نصف نہار کے بعد جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے وہ جو سایہ ہے وہ فیعون کہلاتا ہے. تو بہرحال یہ ہر شے کا اللہ نے سایہ بنایا ہے. ان الیمینی والشمائل, یعنی دائیں اور بائیں طرف, سورج جب نکل رہا ہوتا ہے مشرق سے تو بائیں طرف سورج پڑتا ہے, اور جب سورج جو ہے وہ غروب ہونے لگتا ہے یعنی نصف النہار سے نیچے ڈھلکنا شروع کرتا ہے تو سایہ جو ہے وہ دائیں طرف آ جاتا ہے. تو یہ سایہ کا بھی رخ بدلتا رہتا ہے. فرمایا سجدا للہ, اور یہ سایہ بھی گویا سجدہ کرتے ہیں اللہ کو, داخلون, اور وہ بھی جن کے سائے ہیں یعنی سادے سائے بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں, اور یہ سائے بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں. فرمایا وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے, من دابتوں و ملائکہ, یعنی چلنے پھرنے والوں میں بھی اور فرشتوں میں سے بھی, وہم لا یستکبرون, اور وہ جو ہے تکبر نہیں کرتے یعنی اللہ کے سامنے جھکنے میں اکڑتے نہیں. اور صافے مقربین آ رہے ہیں, یخافون ربہم, وہ ڈرتے رہتے اپنے رب سے, من فوقہم, یعنی جو ان کے اوپر ہے ان کے اوپر غالب ہے, ویفعلون ما یؤمرون, اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. آیت سجدہ ہے, سجدہ فرما لیجیے. بسم اللہ اولہ و آخرہ. آگے مضمون آ رہا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ. بقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, اور فرمایا اللہ نے کہ نہ بناؤ دو معبود, انما ہوا الہ واحد, بے شک وہ ایک ہی معبود ہے, فایایا فرہبون, بس مجھے سے ڈرتے رہو. تو دو معبود جو ہے وہ ایرانیوں نے بھی بنائے ہوئے تھے, خیر کا خدا شر کا خدا, یا دن کا خدا رات کا خدا, اور ہم نے بھی بعض دفعہ اپنے کیریئر کو خدا بنا لیتے ہیں, بعض دفعہ اپنی دکان کو دعا خدا بنا لیتے ہیں, بعض دفعہ مال و دولت کو خدا بنا لیتے ہیں. تو فرمایا نہیں, تمہارا بس یہی کہ خدا ہے اور اسی سے ڈرو. آگے ملکیت باری تعالیٰ کا بیان, وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں, وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا, اور اسی کی بندگی سب پر واجب ہے, اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ, تو کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو, ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے, مضمون آ رہا ہے, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ, اور جو کچھ بھی تمہیں مل رہی ہے نعمت, فَمِنَ اللَّهِ, بس وہ اللہ کی طرف سے ہے, ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ, پھر جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف, فَإِلَيْهِ تَجْعَلُونَ, تو اسی کی طرف جو ہے وہ گڑ گڑاؤ. آگے ہے, تکلیف کو اللہ ہی دور کرتا ہے, ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُم, پھر جب وہ دور کر دیتا ہے اس تکلیف کو تم سے, اذا فریقٌ منکم, تو اس وقت ایک گروہ تم میں سے ہے, بربہم یشرکون, کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے, کریڈٹ دوسروں کو دیتا ہے, تکلیف اللہ دور کر رہا ہے لیکن جو ہے وہ اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا, فلاں کی وجہ سے ہو گیا. چنانچہ آگے مضمون آ رہا ہے کہ شرک نہ کرو, لیکفروا بما آتیناہم, تاکہ وہ ناشکری کرے ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں دی ہیں, فتمتعوا, بس فائدہ اٹھا لو, فسوف تعلمون, بس ان قریب تم جان لو. تردید شرک کے پھیلی آ رہی ہیں, ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا, اور وہ مقرر کرتے ہیں معبودوں کے لیے بھی جنہوں نے کچھ بھی جو کچھ بھی نہیں جانتے ایک حصہ, مما رزقناہم, اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے, جو اللہ نے اناج دیا ہے, مال مویشی دیے ہیں, مال و دولت دی ہے, اس میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں اپنے من گھڑت خداؤں کے لیے. فاللہ لا تسألن, اور فرمارے اللہ کے تم سے ضرور جو ہے اللہ کی قسم بعض کچھ ہوگی, اما کنتم تفترون, یعنی اس سب کے متعلق جو تم افترا کیا کرتے تھے. آگے مشرکین مکہ کی بے انصافی کا ذکر آ رہا ہے چند آیات میں, ویجعلون للہ البنات, اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں, سبحانہ ولہم ما یشتہون, وہ اللہ اس سے پاک ہے لیکن ان کے لیے وہ ہے جو پسند کرتے ہیں, اپنے لیے بیٹی پسند نہیں ہے. تو بھائی اللہ کو دینا ہی تھا تو پھر وہ تو دیتے جو خود کو پسند تھا, تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے تو اللہ کو بھی بیٹے الاٹ کر دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کو وہ الاٹ کیا جو خود پسند نہیں کرتے تھے، بیٹیاں. اور آگے اس کا ذکر آ رہا ہے بیٹی کی پیدائش پر ان کا اپنا طرز عمل کیا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اور جب خبر دی جاتی تھی ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی ولادت کی، ذَلَّ وَجْهُهُ، تو سیاہ ہو جاتا تھا اس کا چہرہ، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، غم سے وہ اندر ہی اندر کڑتا تھا، یعنی سوچتا تھا کیا اس ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں بیٹی کا باپ ہو کر. اب بیٹی کا باپ ہونا دو اعتبارات سے ذلت سمجھتے تھے، ایک تو یہ کہ مفلسی تھی، کیونکہ عرب میں بنجر علاقہ تھا، زراعت ہوتی نہیں تھی اور کمائی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. اب اس میں زیادہ تر جنگ و جدال اور لوٹ مار سے جو ہے وہ مال لیا جاتا تھا، اور بچیاں جو ہے اس میں لوٹ مار میں ساتھ نہیں دے سکتی، تو وہ تو بیٹے چاہیے تھے ان سارے کاموں کے لیے، تو وہ کہتے تھے یہ تو بیٹھ کر کھائے گی بس، اور اس پر خرچ کرنا بیکار ہے. چنانچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے زندہ درگور کر دیے تھے. دوسرا ان میں ایک عصبیت بھی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمارا کوئی داماد بنے اس کے نخرے جینے ہم، تو اس ذلت سے بہتر ہے کہ اسے یہیں ختم کر دیا جائے. تو فرمایا کہ وہ جب اسے بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی تو اندر ہی اندر چہرہ سیاہ، اندر ہی اندر غم میں گھٹتا رہتا تھا. یتوارا من القوم من سوء، اور چھپتا پھرتا تھا لوگوں سے شرمندگی کی وجہ سے. ما بشیرا بھی، جس کی اسے خوشخبری دی گئی تھی. یمسکوہ علی ہون، تو پھر سوچتا تھا کیا اس بچی کو رکھے رکھوں ذلت کے باوجود، ام یدسہ فی التراب، یا اسے گاڑ دو مٹی میں. الی ساء ما یحکمون، تو دیکھو کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے تھے. تو یہ عربوں کا مستقل کا یہ وتیرہ تھا، بیٹیوں سے جو ہے وہ انہیں خاص بہت تھا، اور اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ اسلام نے آ کر خواتین کی منزلت اور بیٹیوں کی عظمت کو بیان فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت سارا کچھ فرمایا. میں چند روایات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والی ہیں. اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. مسلم شریف کی روایت، آپ نے فرمایا جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی. اسی طرح موجم الاوسط میں یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. عرض کی گئی کہ اگر دو بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا دو ہوں تب بھی. عرض کی گئی اگر ایک ہی بیٹی ہو، آپ نے فرمایا اگر ایک ہو تب بھی. تو ایک بیٹی کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا جائے تو جنت واجب ہو جاتی. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں اور دو بہنیں ہوں، پھر وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی ایک اور روایت، جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. بہرحال بہت ساری روایات ہیں، لیکن یہ بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے بیٹے بیٹی میں، بلکہ مستحب یہ ہے کہ بیٹی کو جو ہے وہ اس کو پہلے دیا جائے، بیٹے کو بعد میں دیا جائے، اس کا خیال جو ہے وہ زیادہ کیا جائے ان چیزوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس تشریف لاتی تھی، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے ان کے استقبال کے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر انہیں بٹھاتے تھے. تو اسی طرح سفر سے جانا ہوتا تھا یا سفر سے آنا ہوتا تھا تو آپ کس سے ملاقات کرتے تھے؟ اپنی صاحبزادی سے. پھر اسی طرح آپ کی جو بڑی بیٹی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیٹی تھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو اتنی محبت تھی ان سے کہ آپ انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر رکھتے تھے حضرت امامہ. ایک موقع پر بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے اپنی اس نواسی کو گود میں لے کر نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ رکو کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب سجدہ کر کے دوبارہ کھڑے ہوتے تو پھر گود میں لے لیتے. تو یہ آپ کو محبت تھی بیٹیوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹے اور بیٹی میں کیا فرق ہوتا ہے. میں کیسے بتائیے، کہنے لگے میرا بیٹا جو ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے، بیٹی کینیڈا میں رہتی،
तो मैं जाता हूँ साथ में चक्कर लगा लेता हूँ। तो कहने लगे मैं बेटे के पास गया, 5-6 दिन जब गुजरे तो उसने पूछा कि डैडी आपका क्या प्लान है। मैंने कहा बेटा 10-15 दिन तुम्हारे पास हूँ, फिर बहन के पास जाऊंगा, 10-1 दिन वहां रहूंगा, फिर वापसी। उसने कहा अच्छा ठीक है। तो कहने लगे जब मैं बेटी के पास गया तो हफ्ता गुजर गया, 8 दिन गुजर गया, 9 दिन गुजर गया, उसने कुछ पूछा ही नहीं। मैंने कहा बेटा जब बैठो, तुम्हारे भाई ने भी 6-7 दिन बाद पूछा था आपका क्या प्लान है, तो तुम्हें अब 8-9 दिन हो गया, तुम कुछ पूछ नहीं रहे। तो उसने कहा, कहने लगे बेटी ने कहा भाई आप यहाँ बैठे, आपका पासपोर्ट टिकट मेरे पास है, मैंने आपको जान ही नहीं देना, आपने यही रहना मेरे साथ। तो उन्होंने कहा ये होता है फिर। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें अपनी बच्चियों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, और उनसे भी जो किसी और की बच्चियां आज हमारे घर में, तो बीवियों का भी ख्याल करना चाहिए, वो भी किसी की बेटियां। जैसे आदमी अपनी बेटी के लिए सोचता है ना कि इसे अच्छा शौहर मिले, अच्छा घर मिले, तो किसी और की बेटी को अल्लाह ने हमारे कब्जे में दे दिया तो उसका भी ख्याल कर ले, उसके साथ उसने सलूक करेंगे, उसके घर वालों के दिल से दुआ निकलेगी, इंशाल्लाह हमारी बेटियां भी अपने घरों में खुश रहेंगी। तो फरमाया, अब ये अरब का रिवाज था, एक मौके पर एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने अपना किस्सा बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बेटी हुई और मैं किसी तिजारती सफर से चला गया, तो जो है वो 2.5-3 साल की होगी। और फिर होता ये था, मैं घर आता था, वो दौड़ कर आती थी मेरे पास कि अब्बा जी आ गए, अब्बा जी आ गए। और फिर मैं जब भी उसे देखता था मुझे अंदर से खाज करती थी कि मैं एक बेटी का बाप हो, ये कैसे मैंने ये जो है इसे बर्दाश्त किया हुआ। तो कहने लगा एक दिन मैंने ठानी कि बस आज जान छुड़ाते हैं इससे। उसका हाथ पकड़ा और बच्ची से कहा मैं तुम्हें घुमाने चलता हूँ, इरादा ये था कि कत्ल कर दूंगा। चुनाचे वो खुश हो गई कि अच्छा जी बाबा जी चलते हैं शहर पे। तो कह रहे मैं उसे बियाबान में रह गया, वहां बियाबान शहर ही होता है, दूर दूर तक कोई नहीं, तो वहां गड़ा खोदना शुरू किया। तो वो कहते हैं वो रेत मेरी दाढ़ी पे लगती, वो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी दाढ़ी साफ करती कि अब्बा जी आपकी दाढ़ी पर रेत लग गई, मेरे कपड़ों पर रेत जाती तो अपने हाथों से साफ करती कि अब्बा जी आपके कपड़ों पर रेत आ गई। वो कह रहे जब गड़ा खुद गया मैं उठा कर उसे फेंका अंदर, अब वो रोना शुरू कर दिया उसने कि अब्बा जी मुझे चोट लग रही है, फिर मैं मिट्टी डालनी शुरू की। तो उसने अंदर से चीखना शुरू किया अब्बा जी मिट्टी मेरी आंखों में जा रही है, अब्बा जी मिट्टी मेरे कान में जा रही है। वो कह रहे हैं कि वो आवाजें मेरी जो आज तक जो मेरा पीछा करती है, मैंने परवाह नहीं किया, मिट्टी में दबा कर उसे आ गया। तो रो रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये सुनकर रोने लगे। तो बहरहाल आपने फरमाया एक दूसरे मौके पर एक और ने भी इसी तरह बात की थी, तो आपने कहा कि हर बेटी के बदले से, उन्होंने कई बेटियों का याद किया, तो उन्होंने कहा बेटी के बदले गुलाम आजाद करो। तो उनका गुलाम तो नहीं ऊंट है, कहा कि हर बेटी के बदले में एक ऊंट जो है फदिया करो। तो बहरहाल ये होता था पहले, इस्लाम ने आकर खवातीन को उनका मुकाम दिया और हमें भी बताया कि अल्लाह की रहमत है बेटियां, इनका ख्याल करना। लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, अज़मत बारी ताला का बयान, और उन्हीं लोगों की जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर, मसलुस्सौ उनकी मिसाल है बुरी मिसाल, उन्हीं को जरूरत है औलाद की, उन्हीं को जरूरत है सहारों की। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए तो बहुत ऊंची मिसाल है, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो अल्लाह जबरदस्त है और कमाल हिकमत वाला। मोहलत मुजरमीन का बयान, वलौ युआख़िज़ुल्लाहु नासा बिज़ुल्मिहिम, और अगर मुआवजा करता अल्लाह लोगों का उनके जुल्म पर, मा तरका अलैहिम मिन दाब्बा, तो ना छोड़ता जमीन पर कोई चलने फिरने वाला। वलकिन युअख़्खिरुहुम, लेकिन वो अल्लाह उन्हें ढील देता है, इला अजलिन मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक। फ़ैज़ा जा अजलुहुम, फिर जब वो आ जाता है उनके अजल का वक्त, ला यस्ताख़िरूना सा'अतन वला यस्तक़दिमून, तो एक घड़ी भर भी ना ताखीर होती है ना एक घड़ी भर जो है वो जल्दी होता है। तो हर एक का वक्त मुकर्रर है और वो अजल जो है वो टाली नहीं जाएगी। आगे शिर्क के एतकादी की तकदीब की जा रही है, वयजअलूना लिल्लाहि मा यकरहून, और वो ठहराते हैं अल्लाह के लिए वो चीज जो खुद नापसंद करते हैं, यानी फरिश्तों को कहते थे अल्लाह की बेटियां। वतसिफु अलसिनतुहुमुल कज़िब, और बयान करती है उनकी बातें झूठ। अन्ना लहुमुल हुस्ना, कि उनके लिए तो है बड़ा नेक जजा। ला जरमा अन्ना लहुमुन नार, बेशक उनके लिए तो है आग। वा अन्नहुम मुफ्तातून, और वो उसमें आगे जो है बढ़ाए जा रहे हैं, यानी दौलत की तरफ ले जाए जा रहे हैं अपनी इन हरकतों की वजह से। कुफारे मक्का के लिए वही दारी है, तल्लाही लकद अरसलना इला उममिन मिन कब्लिक, और आपके लिए तसल्ली कि अल्लाह की कसम हमने भेजे हैं रसूल कई उम्मतों की तरफ आपसे पहले। तज़य्यना लहुम शैतानु आमालहुम,
بس مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو. فہوا بریہم الیوم, بس وہی ان کا دوست ہوگا آج کے دن بھی. ولہم عذاب الیم, اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. آگے جو ہے فریضہ رسول کا بیان اور حکمت انزال قرآن. وما انزلنا علیک الکتاب, اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر یہ کتاب. نمبر ایک, الا لتبین لہم, مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں ان پر. الذی اختلفوا فیہ, یعنی وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کریں. اور نمبر دو, وہدن, اور یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ. اور نمبر تین, ورحمت لقوم یؤمنون, اور یہ قرآن رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے چار مشروبات کا ذکر ہے, ایسی ترتیب میں آگے بھی پھر ہم پڑھیں گے سورہ واقعہ میں. اور پہلے جو مشروب ہے, پہلا مشروب پانی, اس کے بعد دودھ, پھر شراب اور پھر شہد. تو پہلے پانی کی نعمت کا ذکر. واللہ انزل من السماء ماء, اور وہی اللہ ہے جس نے نازل کیا تم پر آسمان سے پانی. فاحیا بہ الارض بعد موتھا, پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. زمین بالکل بنجر ہو جاتی ہے, بے جان ہو جاتی ہے, لیکن یہ پانی برستا ہے تو وہ جو بیابان ہوتا ہے وہ گلزار بن جاتا ہے. ان فی ذالک لآیۃ, اور بے شک اس میں ہے نشانی. لقوم یسمعون, ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. تو نشانی کیا ہے؟ جو اللہ بے جان زمین کو زندہ کر سکتا ہے, وہ اللہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے, موت کے بعد بھی زندگی دے سکتا ہے. اب دوسری نعمت کا ذکر, دودھ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی غور کا مقام ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ, اور ہم تمہیں پلاتے اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے. مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ, گوبر اور خون کے درمیان سے. لَبَنًا خَالِصًا, خالص دودھ, یعنی گوبر ہے اور خون ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا گھاٹ بنا دیا وہاں سے انتہائی شفاف اور شیریں اور صحت مند, انتہائی سفید جو ہے وہ دودھ نکل رہا ہے. سائغ للشاربین, اور جو بڑا خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے. تو یہ بھی اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انسان جھٹلائے گا. بہت بڑی نعمت ہے دودھ. آج سب لوگ جو ہے اس کی قدر و قیمت سے واقف ہیں کہ ایک مکمل غذا ہے, اور انسان کی صحت کے لیے بہت اس میں چیزیں اللہ نے جمع کر دی ہیں. اب تیسرے مشروب کا ذکر, شراب. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ, اور پھلوں میں سے کھجوروں انگوروں میں, انگوروں کے. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا, کہ تم بناتے ہو اس میں سے نشہ. وَرِزْقًا حَسَنًا, اور عمدہ روزی. تو اس میں نشہ پتہ چلا یہ عمدہ چیز اچھی چیز نہیں ہے. تو پہلے اس کا ذکر کر دیا کہ تم بناتے تو ہو شراب, لیکن دوسری چیز کو کہا کہ اور دوسری بھی ہے رزقًا حَسَنًا, یعنی اس کا جوس, اس کا رس جو ہے وہ پاک ہے اور اچھا ہے. ان فی ذالک لآیۃ, اور بے شک اس میں نشانی ہے. لقوم یعقلون, ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب آگے نحل کا ذکر آ رہا ہے. نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے. واوحا ربک الی النحل, اور القا کیا آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی پر. اب اس کے حوالے سے چار چیزیں آ رہی ہیں. نمبر ایک, کیا اللہ نے اسے سکھا دیا. ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ بناؤ اپنے گھر پہاڑوں میں, جسے ہم چھتہ کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ آرکیولوجیکل ماسٹر پیس ہے جو یہ مکھی بناتی ہے. یعنی کم سے کم مٹیریل میں سب سے زیادہ جگہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے, وہ ہیکساگونل یا جو اس کی شیپ ہوتی ہے, اس میں مٹیریل سب سے منیمم ہوتا ہے, اور ایک دیوار دوسری سائڈ کی بھی دیوار بن رہی ہوتی ہے, اور کئی کمرے چھوٹے چھوٹے وہ بناتی ہے مکھی, جس کے اندر وہ پھر شہد کو ڈپازٹ کرتی ہے. تو کم سے کم مٹیریل میں اور زیادہ سے زیادہ اسپیس رکھنے والی جگہ جو ہے ہیکساگونل شیپ میں یہ مکھی بناتی ہے. جس نے سکھایا اسے اللہ تعالیٰ نے, تو وہ اپنے چھتے بناتی ہیں پہاڑوں پر. وَمِنَ الشَّجَرِ, اور اسی طرح درختوں پر. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, اور جو لوگ اونچے اونچے چھپر لگاتے ہیں ان پر. تو اب تو شہد کی مکھیاں پالی جاتی ہیں, لاکھوں ہوتی ہیں, اور ان کی ایک جگہ سیٹ کی جاتی ہے, وہ وہاں ہی آ کر جو ہے وہ شہد جو ہے وہ جمع کرتی. نمبر دو, سما کلی من کل ثمرات, پھر اللہ نے وہی کر دیا انہیں کہ وہ رس چوسیں ہر پھول سے. اور نمبر تین, فصل کی سبولا ربی کا زلل, اور پھر چلو اپنے رب کے راستوں پر جو اس نے تمہارے لیے آسان کر دیے. تو اب یہ ایک اندازہ ہے کہ 20 میل کا ریڈیس ہوتا ہے جو یہ شہر کی مکھیاں کور کرتی ہیں. جہاں ان کا چھتا ہوتا ہے اس سے 20 میل کا ریڈیس کا علاقہ جو ہے, اس میں جو بھی پھول آ رہے ہیں اور یہ بھی جو بھی پھل ہیں ان سے یہ رس جو ہے وہ چوستی ہے. اور نمبر چار, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब, और निकलता है उसके पेट से पीने का एक मशरूब जिसे हम शहद कहते हैं। मुख्तलिफ उन अलवानु, मुख्तलिफ होते हैं उसके रंग,
बिल्कुल वाइट से लेकर और जो बिल्कुल काले तक जो है हर शेड आपको इसमें मिलेगा। कलौंजी के खेत में से अगर उसने रस चूसा तो वो बिल्कुल सियाह रंग का शहद होता है। तो खुशबू भी मुख्तलिफ होती है, तेज भी मुख्तलिफ होता है, रंग भी मुख्तलिफ होता है। लेकिन फरमाया फी ही शिफा लिन्नास, इसमें शिफा है लोगों के लिए। इन्ना फी ज़ालिका लाया, बेशक इसमें है निशानी, लिकौमी यतफक्करून, उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो शहद जो है वो आपके पसंद की चीजों में से था, जैसे गोश्त आपको पसंद था इसी तरह शहद आपको पसंद था। आपने कहा कि शहद बेहतरीन गिज़ा है, इब्ने माजे शरीफ की रिवायत है। आपने फरमाया शिफा के दो मजहर हैं, एक कुरान और दूसरा शहद। और इसी तरह इब्ने माजे की रिवायत, आपने फरमाया कि जो शख्स तीन दिन सुबह शहद चाट ले उसको उस माह में कोई बड़ी बीमारी ना होगी। और इसी तरह अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हर चीज उसमें नहीं है। अच्छा जी, चार हशरात ऐसे हैं जिन्हें आपने मारने से मना किया है, तो उनमें चुनकियां हैं, इसी तरह नहल है शहद की मक्खी, और हुदुद और ममूला एक छोटा छोटी ऊंची चिड़िया होती है, तो आपने इन्हें मारने से मना फरमाया। तो ये कि शहद में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्रक्टोज 32% है, ग्लूकोज 31% है, एंटी बैक्टीरियल इसके इफेक्ट्स हैं, एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स हैं, और एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी ऑक्सीडेंट एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह आंखों में भी लगाया जाता है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट लगाते हैं, और कोई पुराना जख्म हो ठीक नहीं हो रहा उस पर अगर खालिश शहद लगाया जाए तो भी हीलिंग का जरिया बनता है। तो इसी तरह बहुत सारे इसके मेडिकल में इस्तेमाल हैं खालिश शहद के। तो फरमाया कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो नेमत मशरूबात के बाद अब नेमत जिंदगी का जिक्र। वल्लाहु खलाकाकुम, उसी अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा यतवफ्फाकुम, फिर वही तुम्हारी रूहें कब्ज करेगा, वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्दिल उमर, और तुम में वो भी है जिसे वो लौटाता है रजील उमर की तरफ, इंतहाई बुढ़ापे की तरफ, लेकैला यअलमा बादा इल्मिन शैया, कि वो ना जाने सब कुछ जानने के बाद कुछ भी। तो जब इंतहाई बुढ़ापे पर होता है तो सब कुछ जो है वो गोया बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। इन्नल्लाह अलीमुन कदीर, और बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, हर चीज पर कुदरत रखने वाला। अब नफी शेख के लिए मिसाल आ रही है, एक इंसान को मिसाल दी जा रही है कि तुम अगर दौलतमंद हो, पैसे वाले हो, तो क्या तुम ये करते हो कि अपनी दौलत में से आधी अपने नौकर को देखो, उसका अपना बराबर कर लो स्टेटस। तो कहा जब तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अल्लाह किसी को खुदाई में शरीक करके अपने बराबर कैसे कह सकता है, तुम्हारा तो अपना है कुछ नहीं, अल्लाह की देन है, उसमें से भी किसी और को देख के अपने बराबर नहीं करते। तो अल्लाह से के बारे में कहते हो कि अल्लाह ने अपने फला अख्तियार फला को दे दिया, फला को ये अख्तियार दे दिया, और अल्लाह जैसा किसी और को शरीक कर लेते। तो अब ये नफी शिर्क के लिए चंद मिसालें बयान हो रही हैं। गुलाम और आका गोया ये बराबर नहीं है। फरमाया वल्लाहु फज़ला बादकुम अला बादिन फिर रिस्क, अल्लाह ने फौकियत दी है तुम में से बास को बास पर रिस्क में। फमल्लज़ीना फुज़िलु, बस नहीं वो लोग जिन्हें अल्लाह ने फजीलत दी है, बेरादी रिस्क हिम, कि वो लौटा दें दे दें अपना रिस्क, अलामा मलकत ईमानों, उन्हें जो उनके मिलके यमीन अपने गुलाम को, फहुम फीही सवा, कि वो हो जाए इसमें बराबर। तो ऐसा कोई शख्स नहीं होता अपनी आधी दौलत गुलाम को दे दे और कह के अब हम दोनों बराबर हैं। तो फरमाया जा रहा था ये अल्लाह और मखलूक कैसे बराबर हो सकते हैं जब आका और गुलाम बराबर नहीं हो सकते। अफा बि नेअमत इल्लाही यजहदून, बस क्या वो अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं। आगे नेमत खानदान का जिक्र। वल्लाहु जअला लकुम मिन अन्फुसिकुम अज़वाजा, और अल्लाह ही ने बनाई है तुम्हारे लिए खुद तुम्ही में से बीवियां, तुम्हारी हम जिन्स। वजअला लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदा, और उसने बनाए तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों में से बेटे और पोते। वरज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात, और उसने रोजी तुम्हें दी तुम्हें पाकीजा चीजों में से। अफा बिल बातिल युमिनून, बस क्या बातिल पर तुम यकीन करते हो। वा बि नेअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, और अल्लाह की नेमतों का वो इनकार करते हैं। गैरुल्लाह की लाचारगी बयान हो रही है, और ये कहा जा रहा है कुफ्रान नेमत ना करो, अल्लाह ही का शुक्र करो, उसी की इबादत करो। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा। माला यमलिकु लहुम रिज़्का, जो नहीं कुदरत रखते उन्हें रिज़्क देने की। मिन अस्समावाति वल अर्दि शैया, आसमानों और जमीन में से कुछ भी। वला यस्ततिउन, और ना ही वो जो है ताकत रखती हैं वो चीजें
کسی بھی جسم کی جنہیں وہ اللہ کے بجائے پوچھتے ہیں. تو اللہ کے حوالے سے آ رہا ہے لا مثل لہ, اللہ کی تو مثال ہی نہیں ہے, اللہ کی تو مثال کی بھی مثال نہیں. فلا یضرب للہ الامثال, بس نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثال. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بے شک اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے. آگے نفی شرک کے لیے بھی مثال بیان ہو رہی ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک غلام کی جو ملک ہے دوسرے کا, لا یقدر على شیء, اور وہ نہیں قدرت رکھتا کسی بات کی. ومن رزقناه منا رزقا حسنا, اور دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے بڑی اچھی روزی دی ہے. فہو ينفق منه سرا وجهرا, اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپا کے بھی اور اعلانیہ بھی. هل يستوون, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. تو جس طرح مالک اور مملوک برابر نہیں ہے, آقا اور اس کا غلام برابر نہیں ہے, اسی طرح خالق اور مخلوق برابر نہیں. یہ تو اللہ کی مخلوق ہے, تم نے اسے خالق بنا دی اور اسے اللہ کے برابر بٹھا دیا. تو نافرمان اور فرما بردار بندوں کی بھی مثال بیان ہو رہی ہے. وضرب اللہ مثلا رجلین, اور بیان کی اللہ نے مثال دو مردوں کی. احدہما ابکم, ان میں سے ایک تو ہے گنگا, لا یقدر علی شیء, نہیں قدرت رکھتا کسی بات پر. وہو کل علی مولاہ, اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر. یہ کس کی مثال ہے, مومن یا کافر کی؟ یہ نافرمان کی مثال. جیسے کسی کے دو غلام ہو, ایک ہے بالکل گنگا اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا, جو بھی اسے حکم دیا جاتا ہے کچھ اور ہی کٹ کر آتا ہے, تو اپنے مالک کے لیے بوجھ ہے اور جو ہے کسی فائدے کا باعث نہیں ہے. تو فرمایا اینما یوجہ, اور جہاں کہیں وہ اسے بھیجتا ہے, لا یاتی بخیر, وہ نہیں لاتا بھلائی. حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل, کیا وہ برابر ہے وہ اور دوسرا جو حکم کرتا ہے انصاف سے. وہو علی صراط مستقیم, اور وہ بالکل سیدھے رستے پر. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. اب کمال علم کا ذکر آ رہا ہے, اور یہ بھی کہ قیامت دور نہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے پاس ہے آسمان اور زمین کے غیب کا علم. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ, اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا. إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ, مگر جیسے پلک کا جھپکانا. اللہ کے لیے قیامت برپا کرنا اتنا آسان ہے جیسے پلک جھپکانا. وَهُوَ أَقْرَبُ, اور یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. تو آگے پھر مزید نعمتوں کا ذکر, نعمت سماعت, نعمت بصارت, نعمت تعقل, اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. تو فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ ہی نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا, تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اس نے بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور یہ دل یا دماغ. لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس اللہ کا شکر کرو. آگے نعمت پرند کا بھی ذکر ہے. الم یروا الی الطیر, کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف. مسخرات فی جو السماء, کہ مسخر ہے وہ خلا کے اندر, نہ تو زمین انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, لا خلاؤں میں بالکل گم ہو کر اوپر اڑ جاتے ہیں. کون ہے جس نے آسمان اور زمین کے درمیان انہیں اس طرح رکھا ہے؟ ما یمسکهن الا اللہ, اور نہیں تھامتا انہیں کوئی سوائے اللہ کے. ان فی ذلک لآیات, بے شک ان سب میں ہیں نشانیاں. لقومی یؤمنون, ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. آگے پھر نعمت گھر کا ذکر آ رہا ہے. حالت حضر, جب آدمی مستقل کہیں قیام کرتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے گھر. سارے دنیا کے کام کاج کر کے سکون کہاں پاتا ہے, وہ کہاں آتا ہے بلاخر تھکا رہا, تو گھر جیسی نعمت. تو فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم, اور وہی اللہ جس نے بنا دیا تمہارے لیے گھروں کو. سکنا وجعل لکم, کہ تم سکون حاصل کرو وہاں, اور بنا دیا اس نے تمہارے لیے. من جلود الانعام بیوتا, اور جانوروں کی کھالوں سے بھی گھر, یہ گھر کہلاتے خیمے, یہ سفر میں یہ گھر استعمال ہوتے ہیں. آگے وجہ بھی بیان کی. تستخفونہا, کہ وہ ہلکے سمجھتے ہو, تمہیں ہلکے بلکے ہوتے ہیں خیمے, اٹھا کر یہاں سے وہاں لے کر جہاں پر بھی پڑاؤ ڈالا وہاں یہ خیمہ لگایا, وہ ایک طرح کا عارضی گھر بن جاتا ہے, اس میں آدمی سکون حاصل کرتا ہے. یوم تعلیکم و یوم اقامتکم, یعنی اپنے کوچ کے وقت اور اپنی اقامت کے وقت. ومن اسوافہا و اوبارہا و اشعارہا, یہ سوف جو ہے یہ بھیڑ کی بالوں کو کہتے ہیں جسے ہم اون کہتے ہیں.
तो फरमाया अब ये नेमत धागा उसका जिक्र आ रहा है और धागे से फिर ये सारा कपड़ा बनता है और उससे फिर पूरा ये लिबास और ये सब जो हमारी जीनत का बाइस है। तो फरमाया कि भेड़ की ऊन हो या ऊंट की ऊन हो या बकरी की ऊन हो, इसके जो बाल होते हैं इनसे ऊन बनता है और धागा बनता है। असासा व मतान इलाही, और ये सामान है और असबाब मईशत है कुछ मुद्दत के लिए। इसी तरह एक और अल्लाह की नेमत साए, वल्लाहु जाला लकुम मिम्मा खलका जिलाला, अल्लाह ने बना दिया तुम्हारे लिए इन चीजों में से जो उसने पैदा किए साए। जरा आज की गर्मी देखें और ये अल्लाह ने ये साया ना दिया होता, घरों के अंदर साया है, मस्जिद में जाते हैं वहां साया है, ऑफिस में बैठे हैं वहां साया है, साया ना होता तो कैसा मुश्किल था, इतनी सख्त धूप में हर वक्त जो है तपते रहते धूप के नीचे। तो अल्लाह फरमा रहे कि अल्लाह ने इन नेमतों में से एक नेमत तुम्हारे लिए साए पैदा कर दी। वजअला लकुम मिनल जिबाली अखनाना, और उसने बना दिए पहाड़ों में तुम्हारे लिए ठिकाने छुपने के लिए, यानी ये गारों की नेमत। वजअला लकुम सराबीला तकीकुमुल हर, और उसने बना दिए तुम्हारे लिए कुर्ते जो तुम्हें बचाते हैं गर्मी से, यानी ऐसे नरम और हल्के कपड़े के कि उसमें गर्मी नहीं लगती। वसराबीला तकीकुम बासकुम, और ऐसे कुर्ते जो बचाते हैं तुम्हें जंग में। अब ये आप कह सकते हैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह ये भी लिबास ही है, लेकिन वो इंसान को हथियारों से और गोलियों से और नेजो तलवारों से बचाता है। कज़ालिका युतिम्मु नेअमतहु अलैकुम, और इसी तरह वो पूरी करता अपनी नेमत तुम पर। लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम उस अल्लाह के फरमाबरदार बनो। आगे तसल्ली रसूल का मौजू, फइन तवल्लौ फइन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, फिर अगर वो ना माने तो बेशक ए नबी आप पर तो बस वाज़े तरीके से पहुंचा देना। आगे कुफ्राने नेमत जो है वो इंसान अमूमन कहता है यारिफूना नेमत अल्लाह, और वो खूब जानते हैं अल्लाह की नेमत को। सुम्मा युनकिरूना, फिर वो उनका इनकार करते हैं। वाक्सरुहुम काफिरून, वाक्सरुहुमुल काफिरून, उनमें से अक्सर है ही ना शुक्रे। आगे उम्मत के खिलाफ रसूलों की गवाही का जिक्र आ रहा है। वयौमा नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, और जिस दिन उठाए जाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह। सुम्मा ला युअज़नु लिल्लज़ीना कफरू, फिर इजाजत नहीं दी जाएगी उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया। वलाहुम युस्तअदबून, और ना ही उनकी तौबा कबूल की जाएगी, ना ईमान लाने की उस वक्त इजाजत होगी ना तौबा करने का मौका होगा, वो तो क़यामत की घड़ी होगी। और ये मज़मून कई दफा कुरान में आया है कि इंडिविजुअल हिसाब से पहले कलेक्टिव हिसाब होगा, उसमें हर कौम की तरफ भेजे हुए पैगंबर रसूल को उठाया जाएगा, पूछा जाएगा कि अल्लाह का पैगाम था आपने इन तक पहुंचाया या नहीं, और अंबिया कहेंगे हाँ पहुंचा दिया, तो अब ये कौम खुद अपने सियासत की जिम्मेदार होगी। कैफियत अजाब का जिक्र, वइज़ार अल्लज़ीना ज़लमुल अज़ाब, और जब देखेंगे वो लोग जो ज़ालिम हैं अज़ाब को। फला युखफ्फ़ु अन्हुम, तो नहीं कम किया जाएगा उस अज़ाब को उनसे। वला हुम युनज़रून, और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। दुनिया में बार दफा कोई बड़ी सजा सुना दी जाती, लेकिन उसमें ये दोनों चीजें होती। बार दफा उमर कैद की सजा होती है, उमर कैद है, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से, नेशनल डे की वजह से, कोई और जो है वजह बन जाती है, तो उसकी सजा में तफ्तीश कर देते, कमी कर देते। तो कहा जा रहा है वो क़यामत में ये कमी नहीं होगी सजा में। दूसरा, बार दफा एग्जीक्यूशन डिले हो जाता है, जज तो सजा दे देता है कि फांसी की सजा है, लेकिन फांसी चलाने में पता चलता है 4 साल लगे, 4 साल डिले हो गया एग्जीक्यूशन। तो फरमाया कि वहां जो है ये भी नहीं होगा, मोहलत भी नहीं दी जाएगी। आगे शुरका का मुशरिकीन से इजहार ला ताल्लुकी बयान हो रहा है। आज जिनके कसीदे गा रहे हैं अल्लाह को छोड़कर, जिनको पुकार रहे हैं, कल क्या मामला होगा। वही फरमाया वाइजार अल्लज़ीना अशरकू शुरका औं, और जब देखेंगे वो लोग जो मुशरिक हैं अपने शरीकों को, उन मनगढ़ंत खुदाओं को जिन्हें उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक कर लिया था। कालू रब्बना हाउलाई शुरकाउना, वो कहेंगे हमारे रब यही है हमारे खुद साख्ता माबूद जिन्हें हमने आपका शरीक ठहराया था। अल्लज़ीना कुन्ना नदऊ मिन दूने, जिन्हें हम पुकारते थे आपको छोड़कर। फअल्कौ इलैहिमुल क़ौल, बस वो दे मारेंगे उन पर उनकी बात। इन्नकुम लकाज़िबून, और वो जवाब देंगे जिन्हें उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक कराया था कि हम तो बेशक तुम झूठे हो, हमें नहीं मालूम तुम हमें पुकारते। तो ये असल में जुल्म जो अंबिया के साथ भी हुआ, वालिया अल्लाह के साथ भी हुआ। वो तौहीद की दावत लेकर आए थे, लोगों ने उन्हीं को शिर्क के साथ अल्लाह के साथ जोड़ दिया। उन्हीं और ये अल्लाह की खबरों की जो है वो इबादत शुरू हो गई और उन्हीं से मांगना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी तालीमात ही ये थी कि लोगों को इन शेख से रोके और एक अल्लाह से जोड़े, तो वो वहां पर उल्टा उन पर लानत मलामत करेंगे कि तुमने एक ऐसी हरकत की, और उनसे कहेंगे कि तुम ही झूठे हो। वअल्कौमिल्लाहि यौमइज़िनस्सलम, और वो पेश करेंगे अल्लाह की जनाब में उस दिन अपनी फरमा बदारी। वज़ल्लाहुम्मा कानू यफ्तरून, और हो जाएगा उनसे वो सब कुछ जो वो इफ्तरा किया करते थे। तो बागबान आग दी जब आशियाने में मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो जिन्हें अल्लाह के बराबर बिठाया था वही उल्टा वहां गुस्सा करे होंगे कि तुमने ये क्या किया। आगे अजबाब आजाब बयान हो रहे हैं, और आप कह सकते हैं उस वक्त यानी वो बड़े बड़े लोग जिन्हें खुदाई में शरीक किया गया होगा वो गोया कहेंगे कि बहुत देर थी मेहरबान आते आते, पहले ख्याल कर लेते और पहले तोबा कर लेते, आज यहाँ क़यामत के दिन तो ना ईमान काबिल कबूल है ना तोबा काबिल कबूल है। अजबाब आजाब बयान हो रहे हैं, अल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और रोकते रहे लोगों को अल्लाह की राह से, ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब, हम ज्यादा देंगे उन्हें अज़ाब पर अज़ाब, बिमा कानू युफ़सिदून, बसबब उनके फसाद करने के। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के खिलाफ गवाही का भी जिक्र आ रहा है, फरमाया यौमा नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम, और याद कीजिए जिस दिन हम उठाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह उनके खिलाफ, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से, वजिना बिका शहीदन अला हाउला, और ए नबी हम आपको इनके खिलाफ बतौर गवाह जो है लाएंगे, वनज़्ज़लना अलैकल किताब, और हमने नाजिल की आप पर ये किताब यानी कुरान। अब आगे अजमत कुरान का बयान, नंबर एक तिब्यान लिकुल्ली शय, कि जिसमें वाज़े तौर पर बयान कर दी गई है हर बात, नंबर टू वह हुदा और वह हिदायत है, नंबर थ्री वह रहमा और ये रहमत है, नंबर चार वह बुशरा लिल मुस्लिमीन और ये कुरान खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। तो अल्लाह ताला ये सारी जो बरकत है इस किताब की हम सबको अता फरमाए। अब आगे ये जो आयत आ रही है इसमें तीन अवामिर हैं, तीन बातों की करने का हुक्म दिया गया और तीन नवाही है, जो खलीफा पंजम कहलाते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जुमों के खुतबे में इस आयत के पढ़ने का की रिवायत दावी, आज तक जो है मुसलमान पढ़ते आ रहे हैं। तो बस आयतें ऐसी जिसमें बड़ा जामे पैमान, उनमें से एक आयत ये भी है, फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिलआदल, बेशक अल्लाह हुक्म देता आदल का, वल एहसान और एहसान का, व ईताएज़िल क़ुरबा और क़राबत दारों को देने का, वयना अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग्ल, और वो रोकता है तुम्हें बेहयाई से और बुरे कामों से और सरकशी से, याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, वो नसीहत करता है तुम्हें ताकि तुम याद रखो। तो यहां पहली चीज जिसका हुक्म दिया जा रहा है वो है अदल। अदल और इंसाफ में फर्क है, इंसाफ कहते हैं आधा आधा करना, अदल कहते हैं जिसका जितना हक है उसे वो देना। फर्ज करें कि एक घर में पांच अफराद रहते हैं, दूसरे घर में तीन अफराद रहते हैं और आपके पास आठ रोटी है, तो इंसाफ क्या होगा? इंसाफ ये होगा दोनों घरों में चार चार रोटियां दें, लेकिन आप ये इंसाफ बार दफा उसके मुताबिक नहीं होता है जो लोगों का हक बन रहा होता है। तो इसलिए इस्लाम जो है वो ज्यादातर किसकी बात करता है? अदल की बात करता है। अदल ये है कि आप एक घर में जहां तीन अफराद है वहां कितनी रोटियां दें? तीन दें, और जहां पांच अफराद है वहां पांच रोटियां दें, ये अदल है। तो जरूरी नहीं है कि इंसाफ और अदल हर दफा बराबर हो, बार दफा ये बराबर नहीं होते। तो इसलिए यहां इंसाफ का हुक्म नहीं दिया गया, अदल का हुक्म दिया गया, अदल करो, तो हर एक का जो हक बनता है वो उसे दिया जाए। इसी तरह एहसान कहते हैं किसी को उसके असल हक से बढ़कर देना और अपने लिए अपने हक से कुछ कम पर राजी हो जाना, ये भी एहसान कहलाता है। तो ऐसे तो अहदीस में वो दर्जा भी एहसान का अल्लाह कानना का तराव फैलना कर तुम तराव फैलना हो यार, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और तुम अल्लाह को नहीं देख रहे तो अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। तो यहां पर बहरहाल मुराद ये है कि अदल से बढ़कर मामला करो दूसरों के साथ, यानी एहसान की रविश इख्तियार करो, और ईताए दिल कुर्बा यानी रिश्तेदारों को देना, उन पर खर्च करना, उनके काम आना। आपने फरमाया कि सिला रहमी ये नहीं है कि कोई तुम्हें दे तो तुम उसे दो, कोई तुमसे रोक ले तो तुम उससे रोक लो, बल्कि सिला रहमी ये है कि लोग तुमसे रोके तो तुम उन्हें दो, लोग तुमसे ताल्लुक तोड़े तो तुम उनसे ताल्लुक जोड़ो, ये है सिला रहमी। तो ये नहीं कि जैसे होगा वैसे करूंगा, टिट फॉर टैट नहीं, लोग जो भी करें हमें अच्छा करना है, उनके साथ मिलाकर रखना है।
اور اسی طرح تین چیزوں سے منع کیا گیا. فحش وہ ہوتا ہے ستر دیکھنا دکھانے والا معاملہ, تو اس سے بچنا, یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر جو ہے کہا گیا کہ وہ فحش میں لگاتا ہے. نمبر دو برے کام, ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا, اور باقی کہتے ہیں سرکشی, اور تو ان تینوں سے منع کیا گیا ہے. اور فرمایا کہ یعظکم لعلکم تذکرون, اور وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی کرو اور یاد رکھو. آگے احکام عہد آ رہے ہیں, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ, اور پورا کرو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو, اور جب تم جو ہے وہ وعدہ کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, اور نہ توڑ دیا کرو اپنی قسموں کو بعد ان کے پکا کر لینے کے. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, حالانکہ تم بنا چکے اللہ کو اپنے ان وعدوں پر اور اپنی ان قسموں پر ضامن, تو اللہ کا نام لے کر ایک وعدہ کر رہے ہو پھر توڑ رہے ہو, یہ کوئی اچھی بات نہیں. تو آگے بھی ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ پوائنٹس نہیں ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے جی. اس پہ آگے بھی ذکر آ رہا ہے وعدوں کے حوالے سے کہ وعدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ باز پوچھ کریں گے, تو یہ وعدوں کی بڑی اہمیت ہے. انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں پھر اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو رکھیں گے. تو فرمایا ان اللہ یعلم ما تفعلون, بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. مذمت عہد شکنی آ رہی ہے, ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہ, مت بن جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ دیا اپنا سوت, سارے دن وہ بنتی رہی اور شام کو جب ایک سوت بن لیا تو اسے پھاڑ کے جو ہے ریزا ریزا کر دیتی تھی. تو یہ ایک پاگل عورت تھی وہاں پر مکہ میں, تو کہا جا رہا ہے اس عورت کی طرح نہ بنو. من بعد قوت انکاسا, کہ بعد اس کے مضبوط کاٹنے کے اس وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. تتخذون ایمانکم دخلم بینکم, اور کہ تم بناؤ اپنی قسموں کو بلا وجہ دخل دینے کا ذریعہ آپس میں. ان تکون امتن ہی اربا من امہ, اور ہو ایک جماعت بڑھ کر دوسری جماعت سے, یعنی مال کے اعتبار سے یا اور کسی وجہ سے, ایک پہلے ایک سے وعدہ کیا تھا لیکن کچھ مالی فائدہ نظر آیا تو توڑ دیا اس سے کیا ہوا وعدہ یا قسم. انما یبلوکم اللہ بھی, بے شک اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تمہیں ان کے ذریعے سے کہ تم وعدہ پورا کرتے ہو یا نہیں, قسم پر قائم رہتے ہو یا نہیں. ولا یبینن لکم یوم القیامۃ, اور وہ واضح کر دے گا تم پر قیامت کے روز. ما کنتم فیہ تختلفون, یعنی وہ بات جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. آگے حکمت اختلاف بھی بیان ہو رہی ہے. ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ, اگر اللہ چاہتا تو میں ایک ہی امت بنا دیتا. ولکن یضل من یشاء, لیکن وہ گمراہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. ویہدی من یشاء, اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. ولا تسألن عما كنتم تعملون, اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم, اور عہد شکنی کا نقصان بیان ہو رہا ہے. اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو دخل دینے کا ذریعہ آپس میں. فتزل قدم بعد ثبوتها, کہ کہیں اکھڑ نہ جائے قدم جو ہے بعد ان کے جمنے کے, یعنی اسلام پر ہونے کے بعد اس طرح کرو گے تو کہیں ایمان سے ہی نہ چلے جاؤ. بتاجو کو, اور چکھنا پڑے تمہیں جو ہے مزہ مصیبت کا, برائی کا. بیما صدر تم ان سبیل اللہ, یعنی جو تم روکتے رہے لوگوں کو اللہ کی راہ سے. ولکم عذاب نازی, اور تمہارے لیے بڑا عذاب, یہ یعنی یہ اشارہ ہے اخروی عذاب کی طرف. عہد شکنی کا سبب بھی بیان ہو رہا ہے. ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا, اور نہ بدل لو اپنے عہد کو جو ہے تھوڑی قیمت کے بدلے. تو تھوڑا سا لالچ ہوتا ہے, اس وجہ سے آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے. انما عند اللہ ہوا خیر لکم, بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون, اگر تم واقعی جانو. پچھلے آیتوں میں آیا کہ اللہ آزماتا ہے, بعض دفعہ آدمی نے ایک بات طے کر لی لیکن اسے کچھ زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی مخالفت کرنے, تو اب اپنی زبان کا وعدے پہ قائم رہنا چاہیے, یہی تو آزمائش ہے. آگے انجام بیان ہو رہا ہے ایفا عہد کا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, اور جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ, اور ہم لازمن دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کا صلہ, ان کا اجر. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کے ان کاموں کے اعتبار سے جو بہترین انہوں نے کیے. انسان نے اپنی زندگی میں بعض نیکیاں آرڈینری لیول کی ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں بڑا ایکسٹرا آرڈینری لیول پر کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر یوں کی ہے
कि अल्लाह ताला जो इंसान ने बेहतरीन नेकियां की होंगी उनके हिसाब से अल्लाह ताला मामला करे। तो ये भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। आगे कानून खुदाबंदी बयान हो रहा है, मन अमिला सालेह मिन ज़कर अव उन्सा, और जिस किसी ने अमल किया नेक ख्वाह वो मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिन मगर वो हो साहिब ईमान, फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम लाजमन उसे देंगे निहायत पाकीजा जिंदगी, वला नज़ियन्नहु अजरहुम, और हम लाजमन उन्हें उनका अजर देंगे, बिअहसनि मा कानू यअमलून, उनके बेहतरीन आमाल के अतबार से जो उन्होंने किए होंगे। तो अल्लाह ताला हमें भी इसके मिसदाक बनाए कि दुनिया में भी नेक आदमियों को मुतमईन जिंदगी हासिल होती है। अब इसमें भी बड़ा लोगों ने देखा कि असल कामयाबी क्या है, तो पहले लोग समझते थे कैरियर और माल, चनाचे वो इस माल और कैरियर के लिए सब कुछ अपना लगा देते थे, वैसे कहा जाता था ये तो कुर्बानी है, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन लेडर में जो ऊपर खड़े होते थे लोग, तो उनकी फैमिलियां बर्बाद हो जाती हैं, उनकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन वो बड़े करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, वैसे कहा जाता था ये कॉस्ट है जो देनी पड़ती। लेकिन आज दुनिया वहां आई है कि भाई पैसे का नाम कैरियर का नाम जो है वो खुशी नहीं, खुशी नाम है रिश्तों के निभाने का नाम, अल्लाह से भी रिश्ता जुड़ाओ और जिन जिन इंसानों से अल्लाह ने रिश्ता बनाया उनसे भी वो रिश्ते मजबूत हो, तो एक खुशी की फीलिंग होती। लेकिन ना बाप के काम आए, ना माँ की खिदमत की, ना औलाद की तरबियत की, ना बीवी को वक्त दिया और बस कैरियर उसमें लगे रहे, तो ऐसे लोग फिर पछताते हैं। और जाहिर है दीन भी हमें जो है वही यही सिखा रहा है और बिल्कुल शुरू से सिखा रहा है, आज लोग धक्के खा के इधर आए। तो बहरहाल आगे आदाब तिलावत कुरान बयान हो रहा है, फैजा करातल कुरान, और जब पढ़ने लगे कुरान, फस्तअज़ तो पना मांग लिया करो अल्लाह की, मेरा शैतान मर्दी शैतान मर्दूद से। आगे शैतान का वार किस पर चलता है और किस पर नहीं चलता ये मजमून आ रहा है। पहले औलिया और रहमान का तहफ़ उसका जिक्र, इन्नहु लैसा लहू सुल्तान, फरमाया बिला शुबा नहीं है उसका कोई भी काबू, अल्लज़ीना आमनू उन लोगों पर जो ईमान लाए, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो लोग जो अपने रब पर भरोसा करते हैं, जो ईमान लाए और अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं उन पर शैतान को इख्तियार नहीं होता, वो जो है उन्हें बरगरा नहीं पाता, टेम्प्ट तो करता है लेकिन जो है उन्हें जो है अपने काबू नहीं कर पाता। जबकि इसके मुकाबले में औलिया और शैतान का जिक्र आ रहा है, इन्नमा सुल्तानहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु, और बेशक उसका जोर तो उन्हीं पर चलता है जो शैतान को अपना दोस्त बना लेते हैं, वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। तो ये शिर्क और शैतान के साथ ताल्लुक, ये फिर जो है ये गोया अपने आप को शैतान के हवाले कर देना। आगे कुरान पर एतराजात आ रहे हैं, उनका जवाब दिया जा रहा है, और तकरीबन दो तीन एतराज जो है वो आगे बयान हो रहे हैं। तो फरमाया वैजा बदलना आयतम मकाना आया, और जब हम बदलते हैं एक आयत को दूसरी आयत की जगह, वल्लाहु आलम हो बिमा युंजिल, और अल्लाह ही खूब जानता है उसकी मसलहत जो उसने नाजिल किया होता है, कालू इन्नमा अंता मुफ्तर, तो वो कहते हैं ये तो आप अपने पास से बना लाया, आपने इफ्तिरा कर दिया, बल अक्सर हम ला आलम, बल्कि उनमें से अक्सर जो है वो नहीं जानते। अब इसका जवाब दिया जा रहा है, कुल नज़लहु रूहुल कुदुस, नबी कह दीजिए कि नाजिल किया है इस कुरान को अल्लाह ताला ने रूहे पाक के जरिए यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए, मैं रब्बी का बिलहक, और ये नाजिल हुआ आपके रब की तरफ से और जो बिल्कुल सच्चाई के साथ, लियुसब्बित अल्लज़ीना आमनू, ताकि मजबूत करे दिल उन लोगों के जो ईमान लाए, फरमाया वह हुदा व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और ये हिदायत है और खुशखबरी है अहले ईमान के लिए। उनका दूसरा एतराज, उन्होंने कहा वलकद नालम अन्नहुम यकूलून, और हमें मालूम है कि वो कुफार कहते हैं, इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, कि बेशक ये तो सीखते हैं ये कुरान किसी बशर से किसी इंसान से। और वो जो इल्जाम लगाते थे कि यहां मक्का में एक लोहार है नसरानी और एक और शख्स था रूमी, कि ये जो है ईसाई रह चुके हैं और अब ये हमारे पास आ गए, तो इनसे ये पहलों के किस्से कहानियां सुनकर और हमें बयान कर देते हैं। तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैही आजमी, और जबान उस शख्स की जिससे वो मंसूब करें इस कुरान को वो तो आजमी है, उसे तो अरबी सही से बोलनी भी नहीं आती, वहादा लिसानुन अरबी मुबीन, और ये कुरान वादे जो है अरबी जबान में जो है नाजिल हुआ है, तो तुम्हें इतनी अकल नहीं, तुम खुद साहिब जबान हो तो तुम कैसे ये बात कह सकते हो।
جن لوگوں پہ الزام لگا رہے ہو وہ تو اجمی ہیں اور اتنا اعلیٰ عربی مبین والا تم کلام ان سے منسوب کرو. آگے انکار آیات کا انجام بیان ہو رہا ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر, لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم, تو دنیا میں تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور آخرت میں کیا ہوتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, اور یقیناً افترا تو وہی لوگ کرتے ہیں جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات پر, وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ, اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. آگے مرتدین کے لیے جو ہے وعید بیان ہو رہی ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانی, اور جس کسی نے انکار کیا اللہ کا ایمان لا چکنے کے بعد, الا من اکریہ, سوائے اس کے کہ اسے مجبور کر دیا جائے, جبکہ اس کا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, اور اس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, جیسے کہ حضرت یہاں مثال جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, پہلے تو ابو جہل نے ان کی والدہ کو شہید کیا, پھر والد کو شہید کیا, پھر ان کے پاس آئے اور وہی مطالبہ رکھا کہ ہمارے بت کی تعریف کر دو, یا جو ہے اپنے خدا یا رسول کے بارے میں کوئی کفریہ بات کہہ دو تو تمہیں چھوڑ دو. تو انہوں نے اس کا مطالبہ مان لیا, پھر گئے روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے والدین کو میری آنکھوں کے سامنے شہید کیا اور پھر مجھ سے یہ مطالبہ کیا تو میں نے بات مان لی, تو آپ نے کہا تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہو, کہا مطمئن, کہا کوئی بات نہیں, یہ مجبوراً جو کرائے گئے اعمال ہیں ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے جس کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان لانے کے بعد, سوائے اس کے کہ مجبور کر دیا جائے جبکہ اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو ایمان پر. ولکن من شرح بالکفر صدرا, لیکن وہ شخص جس نے کھول دیا اپنا سینہ کفر کے لیے, فعلیہم غضب من اللہ, تو ایسے ہی لوگوں پر غضب ہے اللہ کا, ولہم عذاب عظیم, اور انہی کے لیے ہے بہت عظیم عذاب. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم جو ہے وہ کفر کی طرف مائل ہوں. سبب عذاب بیان ہو رہا ہے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کے مقابلے کو آخرت کی زندگی کے مقابلے. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے کافروں کو. یعنی یہ اصل سبب کیا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا آخرت کی زندگی پر. تو یہ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم شاید اسے بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں. انجام دنیا بھی ایسے لوگوں کا, اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم, یہی لوگ ہیں کہ مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں پر, ان کی آنکھوں پر, نہ آپ بات سمجھ سکتے ہیں, نہ سیدھا راستہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سچی بات سن سکتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, اور یہی لوگ غافل ہیں. انجام اخروی کیا ہوگا؟ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور یقینا یہی لوگ آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہوں. آگے بشارت آ رہی ہے مہاجرین اور مجاہدین کے لیے, اور یہ دوسری بار ہجرت کا ذکر سورت میں آ رہا ہے کیونکہ مکی دور کا آخر ہے اور پھر ہجرت کا ایک عظیم واقعہ ہونے والا تھا, اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا, اور پھر آپ کا پروردگار ان کے لیے جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا اللہ کے لیے اس کے بعد کہ وہ مصائب میں مبتلا کیے گئے, ثم جاہدوا وصبروا, پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا, ان ربک من بعدها لغفور رحیم, تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد جو ہے بہت بخشنے والا, مسلسل رحم کرنے والا, یعنی ان کی یہ نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی, اللہ انہیں قبول فرماتا ہے. یوم تاتی کل نفس, اور تخفیف اخروی, اور فرمایا کہ جس دن آئے گا ہر شخص, تو جادلوا عن نفسیہ, یعنی جھگڑا کرتے ہوئے اپنے بارے میں, وتوفى کل نفس ما عملت, اور پورا پورا دیا جائے گا بدلہ ہر جان کو اس کا جو اس نے کمایا, جو کچھ عمل اس نے کیا, وهم لا یظلمون, اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے کفران نعمت کی سزا بیان ہو رہی ہے. فرمایا وضرب اللہ مثلا قریا, پہلے اس کی تعلیم عام دیکھ لیں جو مہاجر صحابہ کے حوالے سے, تو جیسے کہ کہا گیا کہ قرآن کی ہر آیت میں ایک ہمیشہ کے لیے سبق ہے, جس میں اہل پاکستان کا بھی ایک ذکر آ رہا ہے, ہماری بھی ایک تصویر ہے. تو وضرب اللہ مثلا قریا, اور مثال بیان کی اللہ نے ایک بستی کی, کانت آمنۃ مطمئنہ, کہ وہ ہر طرح سے امن اور چین میں تھی, یاتیہا رزقہا رغدًا من کل مکان, اور چلی آتی تھی اس کی روزی با فراغت ہر مقام سے, ہر جگہ سے,
فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ، پس اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بس چکھایا اسے اللہ نے مزہ
جو ہے فاقے اور خوف کے لباس کا،
بما کانوا یفعلون، بسبب ان کرتوتے کے جو وہ کرتے ہیں.
تو پاکستان کی عموماً
اور اہل کراچی کی خصوصاً یہاں تصویر ہے. کراچی کچھ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے کہ لوگ دروازے بند نہیں کرتے تھے، گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے. یہ مسجدیں، اس میں تصور ہی نہیں تھا کہ اس کا بھی مین گیٹ بند ہوگا اور تالا پڑے گا، یہ تو کہیں تصور ہی نہیں تھا. اور یہ وہ شہر تھا جو رات بھر یہاں پر روشنیاں رہتی تھی، روشنیوں کا جائے کراتا تھا، ہر طرف امن امان تھا. رات کے 2 بجے بھی کوئی کہیں کہاں چلا جائے تو وہ معاملہ نہیں تھا. اور پورے پاکستان سے جو رسک تھا وہ آپ کے اکنامیکل ہب جو ہے وہ کراچی بنا ہوا تھا، اور ساری ملک سے رسک جو ہے سب ادھر ہی سمیٹ کر آتا تھا. لیکن پھر ہم نے شکر گزاری کی اور کفران نے نعمت کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج بھوک اور خوف مسلط ہیں. خوف کی تو انتہاؤں سے ابھی ہم گزرے ہیں کہ گھر سے نکلتا تھا آدمی تو پتہ نہیں ہوتا تھا واپس بھی پہنچے گا صحیح سلامت یا نہیں.
اور بہرحال تو اس میں اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. قرآن بتا رہا ہے یہ وجہ کیا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کفران نعمت کرنا، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ خوف اور بھوک مسلط کر دیتے. آگے نعمت روحانی کا ذکر آ رہا ہے،
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا، بس آ چکے تھے ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، بس انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، بس آ پکڑا انہیں اللہ کے عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، مثال میں کہ وہ ظالم تھے. تحریمات غیر اللہ کی تردید آ رہی ہے، فَمَا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ اور پاکیزہ چیزوں سے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ بنائی ہے، بشکرو نعمت اللہ، اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اب یہ تحریمات اللہ کا بیان، اور ہم نے سمجھا تھا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو قرآن میں 4 ہی مرتبہ جن کا ذکر آیا کہ یہ حرام ہے. پہلے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں، اب یہ 4th بار جو ہے سورہ نحل میں آ رہا ہے. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اور بے شک اس اللہ نے حرام کر دیا تم پر مردار. نمبر 2 والدم، اور بہتا ہوا خون. اور نمبر 3 ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، اور خنزیر کی ہر چیز سور کی جو ہے وہ حرام ہے. وما وحل لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ چیز جو کسی غیر اللہ کے نام پر دی جائے، وہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں. پھر ہم نے سمجھا تھا کہ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ نے پالتو گدھے کو بھی حرام قرار دیا، یہ گدھا جس سے ہم بال بازاری کا کام لیتے ہیں. آج یہاں یہ بھی اس وقت میں ہم نے دیکھ لیا، گدھے کا گوشت بھی خوب بک گئے یہاں. تو دوسرا یہ کہ کچھلیوں والے جو درندے ہوتے ہیں جن کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والے پرندے، یہ بھی حرام ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی مجبور ہو جائے، بے قرار ہو جائے بھوک میں، نہ اس کا کوئی بغاوت کا ارادہ تھا اور نہ جو ہے سرکشی کا، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم کرنے والا، جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے بھی اگر کھا لے گا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. آگے حلال و حرام ٹھہرانے کے اختیار صرف اللہ کو ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ کہو اس کی وجہ سے جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، ہذا حلال وہذا حرام، اپنی طرف سے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم باندھو اللہ پر جھوٹ. تو ایسے یعنی حرام قرار دینے والوں کی وعید آ رہی ہے، اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یقیناً وہ لوگ جو افترا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پانے والے. اور اسی طرح اخروی انجام، متاع قلیل، یہ دنیا کا تو تھوڑا سا فائدہ ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب. یہود کو نافرمانی کی سزا بیان ہو رہی ہے، وہ ایک مثال ہے اسی طرح اپنی من گڑت حلال حرام ٹھہرانے کی. تو فرمایا کہ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصدنا علیک من قبل، اور لوگوں پر جو یہودی گزرے ہیں ہم نے حرام کیا تھا جو ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے، اس سے پہلے یعنی ان پر جو ناخن والے جانور اللہ نے حرام کر دیا، اسی طرح وہ جو چربی ہوتی ہے حلال جانوروں کی وہ بھی ان پر حرام کر دی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. وما ظلمناہم، اور ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. ترغیب توبہ، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر یقیناً آپ کا پروردگار ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کیا برا جذبات میں بہ کر، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، ان ربک من بعدہا لغفور رحیم، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد جو ہے وہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا۔ تو اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آدمی جذبات میں بہہ کر جو ہے وہ گناہ کر لیتا ہے، لیکن اگر سچی توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے معاف فرما دیتے ہیں۔ آخری رکوع اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل، تقریباً 8 فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں لسٹ فرما دیے۔ ان ابراہیم کانا امہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام تو ایک پوری امت تھے، یعنی بہت بڑے پیشوا تھے۔ قانتا للہ حنیفا، نمبر 2، فرما بداری کرنے والے اللہ کی، بالکل اللہ کی طرف رخ کر کے، تو سب سے رخ پھیر کر اللہ کی طرف رخ کرنے والے۔ نمبر 3، ولم یکو من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے۔ اور نمبر 4، شاکر لانعمہ، اور وہ شکر گزاری کرنے والے تھے اس اللہ کی نعمتوں کی۔ نمبر 5، اجتباہو، انہیں اللہ نے منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا۔ نمبر 6، وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دی تھی انہیں سیدھے راستے کی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے دی انہیں دنیا میں بھی بھلائی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی کامل نیکوکاروں میں ہوں گے۔ نمبر 7، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف۔ یہ بھی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی فرمائی، ان تبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو بالکل یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین، اور آٹھویں فضیلت کے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آگے اب ان کے 2 اعتراضات تھے، ان کا بھی جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو سب کی تعلیم دیتے تھے، آپ جمعے کی لے آئے، تو کہا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ جمعہ ہی اللہ کے نزدیک افضل رہا ہے، تو یہود نے اپنی طرف سے جمعہ کا انکار کر کے اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کرایا تھا عبادت کے لیے، تو فرمایا انما جعل السبت، اور بے شک مقرر کیا گیا تھا ہفتے کا دن، الذین اختلفوا فیہ، انہی لوگوں پر جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں، جمعے میں انہوں نے اختلاف کیا تو پھر ہفتے کا دن جو ہے رکھا گیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک آپ کا پروردگار فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، تمام امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن، آداب تبلیغ سکھائے جا رہے ہیں، دعوت دین کی 3 سطحیں یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف، نمبر 1، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ عقل مند لوگ جو ہیں وہ جذبات سے نہیں مانتے، انہیں جذبات کا اثر نہیں ہوتا، آپ کتنی بھی جذباتی بات کہیں، آپ یہ کہیں یہ قرآن میں آیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو انہیں سمجھ نہیں آتا، انہیں آپ کو دلائل سے بتانا پڑتا ہے کہ یہ کیوں یہ بہتر ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے دنیا کے مسائل کیا ہیں، اور ان کے اپنے ذہن میں ایک حل ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا یہ حل ہونا چاہیے، لیکن آپ جب اس سے بہتر حل انہیں بتاتے ہیں اور انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں اس سے بہتر ہے، پھر آپ بتائیں کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں، تو وہ پھر ایسے لوگ کنوینس ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں دلائل سے بات کرنا۔ والموعظۃ الحسنۃ، اور درد بھرے آواز کے ذریعے، عوام الناس کا مسئلہ یہ ہے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا 3-3 گھنٹے بیٹھ کر وہ جو ہے ضرور سنیں، تو انہیں تو 2 وقت کی روٹی کمانی ہے، ان کے بچے بھوک میں بلک رہے ہیں، ماں کی دوائی کی ضرورت ہے، گھر کا کرایہ پورا نہیں ہوا، تو وہ دلائل سے باندھنے والے نہیں، انہیں جذبات سے بتانا ہوتا ہے، اور جذباتی انداز سے بتانا ہوتا ہے کہ بھئی زندگی جو ہے وہ امتحان ہے، اور اس دنیا ہی نہیں ہے اصل زندگی، آخرت کی، ایسا نہ ہو کہ وہ غارت ہو جائے۔ تو یہ کہلاتا ہے موعظۃ الحسنۃ، بڑے درد بھرے باز کے ذریعے۔ اور تیسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ دلائل سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں نہ درد بھرے آواز کے لیے، بلکہ وہ تنخواہ دار ہوتے ہیں، جن کا مشن مسلمانوں کو بگاڑنا ہوتا ہے۔ بہت ساری مشنری، عیسائی مشنری اور آغا خانی اور قادیانی اور مختلف لوگ جو ہے مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں کہ یہ اگر اسلام نہ بھی چھوڑے تو کم سے کم اسلام مسلمان بھی نہ رہے، تو ایسے شکوک و شبہات ان کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کہا وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے بحث کیجیے ایسے طریقوں سے جو بہترین ہو۔ تو یہ 3 لیول ہیں، دلائل سے دین کو ثابت کرنا، درد بھرے آواز سے جو ہے لوگوں کو ترغیب دینا دین کی، اور تیسرا یہ کہ ترکی بترکی جواب دینا اور ان کے جو شکوک کو اٹھا رہے ہیں اسلام کے بارے میں اعتراضات کر کے ان کا جواب ہے. بس میں لیکچر دیکھ رہا تھا تو اس میں کہا گیا کہ یہ مسلمان بڑے باربیرینز ہیں. وہ کیوں؟ یہ لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو یہ تو بہت ظلم ہے. تو انہیں جواب دیا گیا کہ بھئی یہ تم اگر سبزیاں کھاتے ہو، پتے کھاتے ہو، تو آج کی سائنس تو کہتی وہ بھی جاندار ہے. اگر جانور کی جان نہیں لی جا سکتی تو پتے اور سبزیاں بھی نہ کھاؤ گے، یہ بھی تو جانتا ہے. تو جان تو دونوں طرف تلف ہو رہی. اور حقیقت یہ کہ بغیر کسی جان کو تلف کیے تو زندگی ممکن نہیں ہے. جو ہم سانس لیتے ہیں تو سینکڑوں بیکٹیریا جو ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں وہ ہلاک بھی ہو جاتے. تو ایسے تو سانس بھی نہ لو، پھر تو مر جاؤ گے. تو اس نے کہا نہیں، یہ جانوروں میں سینسز زیادہ ہوتی ہیں اور پتوں یہ نباتات میں سینسز کم ہوتی ہیں، تو اس لیے جانوروں کو ذبح کرنا زیادہ بڑا جرم. تو ان اسکالر نے کہا کہ بھائی یہ تو الٹی بات ہے، جس کی سینسز کم ہوتی ہیں اس پر ظلم کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے. فرض کرو میرا بھائی گونگا بہرا ہو اور اسے کوئی قتل کر دے، تو میں عدالت میں کہوں گا کہ اس قاتل کو کم سزا دیجئے کیونکہ میرا بھائی دو سینسز کم تھا، یا میں کہوں گا اسے زیادہ بڑی سزا دے کہ میرے ایک ایسے بھائی کو قتل کیا جو گونگا بہرا ہو، وہ لاجواب ہو گیا. پھر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ نہیں، یہ گوشت تو ہم بنا ہی نہیں گئے گوشت کھانے کے لیے، اور جو ہے انسانوں کو صرف سبزی کھانی چاہیے. تو اسے جواب دیا گیا کہ بھئی جو کارنی ہو رہے سہنے والے نا، ان کے اللہ نے نوکیلے دانت دیے اور ان کے میدے کے اندر گوشت کو ہضم کرنے کے انزائمس رکھے، اور جو ہلکے ہو رہے جانور انسان نے بنائے ان کے نوکیلے دانت نہیں ہیں، چپٹے دانت ہیں، اور ان کے میدے میں جو ہے وہ نباتات کو ہضم کرنے کے انزائمس ہیں. اور اپنے دانت دیکھو کیسے، تمہارے اندر اللہ نے نوکیلے دانت بھی دیے، چپٹے دانت بھی دی، اور تمہارے میدے میں اللہ نے سبزیاں ہضم کرنے کے انزائمز بھی رکھے اور گوشت ہضم کرنے کے بھی انزائمز رکھے. اگر اللہ نے نہیں بنایا ہوتا تمہیں گوشت بول، تو پھر اس نے یہ دانت کیوں دیے ہیں دو کیلے، اور یہ پیٹ میں وہ انزائمز کیوں رکھے. تو یہ اس طرح جو جواب ہوتا ہے یہ مجادلہ احسن کہلاتا ہے. اس میں نہ قرآن کوٹ ہوا، نہ حدیث کوٹ ہوا، نہ کوئی گالم گلوچ ہوا، دلائل سے بات کی جاتی ہے تاکہ اعتراض کرنے والا خاموش ہو جائے. تو فرمایا ان ربک ہوا عالم، اور بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے، بے منزل عن سبیلہ، اس کو جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے، وہ عالم و المحتدین، اور وہی بہتر جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگ. بھائی ناقب تم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھی، اگر تم سختی کرو تو ویسی سختی کرو جیسی کہ سختی کی گئی تم پر، ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ کہیں بہتر ہے صبر کرنے والوں کے، خصوصاً دعوت کی فیس میں جب کوئی زیادتی کرے تو صبر کرنا چاہیے. ہاں جب قتال و جنگ کا موقع تو ہی کا جواب اندر سے دینا، لیکن جب آدمی دعوت دے رہا ہوتا ہے تو صبر کرنا اور دوسرے کی مخالفت کو برداشت کرنا یہ زیادہ جو ثواب کا باعث ہے. اب آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب باری تعالیٰ ہے، صبر اور تقویٰ کی اہمیت بھی بیان ہو رہی ہے. فرمایا وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور غم نہ کیجئے ان پر، وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہو آپ کا جی تنگ اس سے جو وہ حق کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، اور بے شک اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں. تو اس میں دو حصے ہیں، اللہ کی معیت، اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہے، نمبر ایک جو تقوی اختیار کرتے ہیں، نمبر دو جو محسنین میں سے نیکوکار ہیں. تو آدمی فرض کرے ڈھول مٹی میں اٹا ہوا ہو تو اسے اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، سجدے بننے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اپنے اندر اوپر سے غلاظت اور میل کچیل دور کرے نا. اسے کہتے ہیں تخلیہ عن الرذائل، رذائل سے اپنے اخلاق کو پاک کرنا، اور وہ تقویٰ سے حاصل ہوتا ہے کہ برائیوں سے بچنا. پھر کیا کرتا ہے آدمی جب نہا دھو لیا، آپ کیا کرتا ہے؟ اب بننا سنورنا ہے، اب اچھے کپڑے پہنے، اپنے اچھے سے بال بنائے، اب باقی خواتین تو وہ سنگار کریں، لیکن وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ اچھے اخلاق کو اختیار کرنے سے. تو تخلیہ عن الرذائل اور پھر تجلیہ بالفضائل، تو اچھے سیرت اور کردار کو آدمی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں سورہ بنی اسرائیل شروع کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی آمین یا رب العالمین. سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں اور مکی سورت ہے، وسط قرآن میں بالکل جو ہے آئی ہے، 15-12 شروع ہو رہے ہیں. قرآن علم و حکمت کا عظیم خزانہ ہے، اس میں عروجی نعمت کے ذکر سے آغاز ہے، یعنی معراج کا واقعہ جو آپ کو آسمانوں کو بلایا گیا تھا، اور اسلامی معاشرت کے خد و خال کا بیان، اور 15 اصول کامیابی انشاءاللہ ہم اس صورت میں پڑھیں گے. پھر توحید باری تعالیٰ کا اختتام ہو رہا ہے، دو عظیم قل جو ہے آخر میں آ رہے ہیں، اور اس میں ایک بات جو آپ چیک کر رکھیں کہ قرآن کا لفظ 11 مرتبہ اس صورت میں آئے. قرآن کے ویسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے 55 نام گنائے خود قرآن میں جو قرآن کے لیے آئے، ان میں جو زیادہ مشہور نام ہے وہ قرآن ہے، اور یہ نام 11 مرتبہ اس صورت میں آ رہے ہیں. جی بنی اسرائیل کا بھی ایک تعارف ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، 1807 قبل مسیح کا زمانہ ہے. بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل، ان کی اولادیں بنی اسماعیل کہلاتی، جبکہ چھوٹے صاحبزادے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولادیں بنی اسرائیل کہلاتی ہیں. اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں جن کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ان کا لقب ہے اسرائیل. اسرا کہتے ہیں قیدی کو، ایل اللہ کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب بنتا ہے اللہ کا قیدی یا اللہ کا بندہ، جو عربی بنتی عبداللہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، تو ان سے 12 خاندان بنے، یہ 12 خاندان جو ہے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. اب یہ اصل میں کنعان کے رہنے والے تھے، جو موجودہ عراق کے قریب کا علاقہ ہے، اور یہاں سے پھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو پھر مصر میں بلا لیا. اس طرح یہ بنی اسرائیل ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، جب یہ داخل ہوئے تھے مصر میں 390 تھے کل تعداد میں، لیکن یہاں پر پھر انہوں نے بڑا رول کیا، بڑے مگن رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا دور ختم ہو گیا، پھر بھی ان کی حکومت رہی، لیکن بعد میں جب قبطیوں نے ریوولٹ کیا اور اپنوں میں سے ایک بادشاہ مقرر کیا، اس کا نام رکھا انہوں نے، لقب رکھا فرعون، تو پھر انہیں جو ہے غلام بنا لیا گیا، اور بیکار ان سے کام لیا جاتا ہے، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے، مسائل ان پہ کھڑے ہو گئے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے. اور پھر ہم جانتے ہیں یہ پرومس لینڈ جو ان کے لیے تھی، یہ فلسطین کی جگہ تھی، اور یہ فلسطین میں داخل ہوئے، اور بہرحال آج یہ اسرائیل کے نام سے ہے، اور اس کی تاریخ ایک مختصر آپ کے سامنے رکھا ہوں، یہ آگے بڑھیے. تو اس وقت یہ فلسطین میں یا اس موجودہ اسرائیل میں یہ کئی اہم لینڈ مارکس ہیں جنہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے. ایک تو مسجد اقصا ہے جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، اوپر جو ہے مسجد صخرا ہے جو ڈوم آف دا راک کہلاتی، تو اس کا گنبد سونے سے بنا ہوا ہے. آگے بڑھیے، یہ مسجد صخرا ہے، اسے یہ بار بار دکھاتے ہیں جب مسجد اقصا کا ذکر ہو رہا ہو، تو حالانکہ یہ مسجد اقصا نہیں ہے. جی مسجد اقصا یہ ہے، یہ ذرا ہوموجنائز ہے، اتنی پرومیننٹ نہیں ہے، لیکن اسے گرانے کا ارادہ ہے یہود کا. جی یہ ان کی دیواریں گریا ہیں، تو یہودیوں کا بھی خانہ کعبہ بیت اللہ ہی تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے علیحدہ ہونا چاہیے، چنانچہ ان کے دور کا آخر تھا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کے لیے ایک ہیکل بنا جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اب اس کی ایک ہی دیوار رہے گی، اسے جو ہے ویلنگ وال کہلاتی ہے، دیواری گریا جس پر یہودی کھڑے ہو کے آپ کو نظر آیا ابھی بھی عبادت کر رہے ہیں اس تصویر میں. جی یہ اس کے ایک ڈائگرام ہے، چھوٹا سا یہ ماؤنٹین راک ہے جس کے اوپر یہ اہم چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو ڈوم آف دا راک جو ہے یا کہیں ٹیمپل ماؤنٹ پہ وہ موجود رہے گا اپنی جگہ پر، ڈوم آف دا راک، اور یہ مسجد اکثر گرانا چاہتے ہیں، اور یہ جن کی ویلنگ وال ہے اس سے لے کے ایک بڑا رقبہ جو ہے انہیں اپنے خانہ کعبہ کے لیے چاہیے، یعنی سلیمان ٹیمپل. جی نیکسٹ، تو یہ پہلا سلیمان ٹیمپل تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. یہ ساری امیجنری تصویریں جو یہودی بناتے ہیں، وہ ایکچولی کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ صرف ریزن کہتے ہیں. اسے گرا دیا تھا بخت نصر نے، پھر انہوں نے دوسرا ٹیمپل بنایا تھا جو سیکنڈ سلیمان ٹیمپل کہلاتا ہے، اسے سن 70 عیسوی میں گرا دیا تھا ٹائٹس روڈ نے، اور یہ گرا ہوا ہے، بس اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے ایک دیواری گریا کہتے ہیں. تو یہ سیکنڈ جو ٹیمپل تھا یہ اندر سے آ رہا ہے، ہم آگے سورہ نمل میں بھی پڑھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسی بڑی بڑی دیویں تھیں، اور جس میں کئی 100 لوگوں کا جو ہے وہ کھانا بنتا تھا، اور جنات نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا. تو یہ جب نبوکدنضر نے حملہ کیا تھا تو وہ اپنے ساتھ یہ ساری ان کی قیمتی اشیاء لے گیا تھا، لیکن سائرس پہ ایک ایران کا بادشاہ تھا، اس نے نبوکدنضر کو شکست دی تھی، اور یہ جو اس کے نوادرات تھے وہ بھی انہیں واپس کر دیے تھے، اور بنی اسرائیل کو بھی
जो नबूकदनज़र था उसने 6 लाख को कत्ल किया था, 6 लाख को भेड़ बकरियों की तरह हटाता हुआ बेबिलोनिया इराक ले गया था, वहां कैद रखा। और साइरस ने फिर हमला किया और नबूकदनज़र को शिकस्त दी और यहूदियों को वहां से जो है निजात हासिल हुई और दोबारा आकर उन्होंने पहले से बड़ी सल्तनत बनाई मुकाबी सल्तनत। लेकिन उन्होंने दूसरा बनाया था खाना काबा इनका और इसे गिरा दिया था टाइटस रोमी ने। अब हालात ये कि इन्होंने जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने तौर पर सलीब पर चढ़ा दिया, अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया जिंदा आसमानों पर, लेकिन इनका दावा यह कि हमने सलीब दे दी। चुनाचे ईसाइयों से इनकी बदतरीन दुश्मनी थी और सन 300 ईस्वी में पूरी रोमन अम्पायर ईसाई बन गई और उस वक्त इन पर जुम्म के पहाड़ डाल दिए ईसाइयों और यहूदियों को निकाल भाग के और गैटोज में रहते थे, सिर्फ काम करने आते थे, वे वापस अपने जमदात में जाकर जो है रहते थे। इन्हें फलस्तीन में दाखिले की इजाजत नहीं, इन्हें दाखिला मिला है जब मुसलमानों का दौर आया और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, क्योंकि इस्लाम किसी भी मजहब के मानने वालों को उसके मजहबी मुकाम से नहीं रोकता, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें इजाजत दी थी कि वो यानी सन 70 ईस्वी से इन पर पाबंदी थी और ये तकरीबन आप देखेंगे कि 640 ईस्वी में जाकर 500 साल के बाद इन्हें जो है इजाजत मिली कि ये फलस्तीन में जा सकते हैं वेलिंग वॉल के पास और वहां इबादत कर सकते हैं, लेकिन जमीन खरीदने की इजाजत नहीं। ये जमीन खरीदने की इजाजत देने दी है बरतानिया ने 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन के तहत। बालफोर इनका फॉरेन मिनिस्टर था, उसने यहूदियों को पहली दफा फलस्तीन में जमीन खरीदने की इजाजत दी। तो पहले इन्होंने किया ये कि 1 लाख की जमीन 4 लाख में खरीदी, लेकिन थोड़े इनके सीन समाये तो उन्होंने निकाल बाहर किया फलस्तीनियों को, बिलडोज कर दी उनकी पूरी पूरी इबादत और दीवार से लगा दिया और पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। और 1948 में एक आजाद इसराइली मुल्क का इन्होंने ऐलान कर दिया कि इसराइल एक आजाद अमरीका था। अरबों ने इसे कबूल नहीं किया, मुसलमानों वाले ने कबूल नहीं किया और फिर इनकी एक जंग हुई 1967 में अरब इसराइल वॉर 6 दिन पर मुश्तमिल। अब बदतरीन शर्मनाक शिकस्त दिया इसराइल ने अरबों को, क्योंकि इसराइल के पीछे वो अकेला नहीं था, उसके पीछे बरतानिया अमरीका खड़ा था और वो कहा जाता है कि असले का फिजाई पुल बांध दिया गया। एक जहाज अभी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं किया होता है इसराइली एयरपोर्ट असले से भरा हुआ कि 10 जहाज फिजा में होते थे हुकूमत के। तो इतने बमबारी की इन्होंने ऐसा बुरी मार मारी और इसका भी इन्होंने जश्न मनाया है जिब्राल्टर में, जो जबरुल तारीख है नाम, उन्होंने उसे जबरुल तारीख से बदल के जिब्राल्टर कर दिया। और जब जश्न मना रहे थे अपनी फतह के, तो उस वक्त जो इनका प्रेसिडेंट था इसराइल का, उसने कहा था हमें किसी अरब मुल्क से कोई खतरा नहीं, ये आंख उठाकर नहीं देख सकते हैं, अब अगर हमें खतरा है तो पाकिस्तान से। ये उस वक्त का 1967 का उसका कॉल है, उस वक्त पाकिस्तान को एटॉमिक पावर नहीं था। तो ये हिस्ट्री है। अब ये जो आप देखें ये वेस्ट मिनिस्टर एबे है, ये बहुत बड़ा चर्च है बरतानिया में और इस चर्च की खास बात यह कि इसके अंदर 2 खास चीजें रखी है, एक तो ताबूत सकीना इनके पास है और दूसरा ये कहलाता है थ्रोन ऑफ डेविड तख्त दाऊदी और ये वहां मौजूद है। और इस पे अभी भी जो उनकी मलका बादशाह जो बरतानिया का होता है उसकी ताज पूछी इसी के ऊपर की जाती। अब ये कहते ये हैं कि आखिरी दौर करीब है और हम ये बैतुल मुकद्दस को गिरा देंगे और उसकी जगह अपना थर्ड सुलेमान टेम्पल बनाएंगे, वहां जाकर तख्त दाऊदी और ताबूत सकीना रखा जाएगा। फिर इनका ख्याल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की डिसेंट होगी। और अब 3 जो बड़े मजाइल हैं उनका दावा यह है कि यहूदी कहते हैं कि उसके बाद बड़ी जंगें होंगी और पूरी दुनिया पर हमारा कब्जा हो जाएगा, ईसाई कहते हैं कि बड़ी जंगें होंगी और पूरी दुनिया में ईसाई गालिब आ जाएगी और मुसलमान जो है वो अहदीस की रोशनी में कहते हैं कि बड़ी जंगें होंगी लेकिन आखिर में कामयाबी मुसलमानों की होगी और पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब हो जाएगा। तो बहरहाल ये तारीख है बनी इसराइल की और इस हवाले से हमारी ये बहुत कीमती सूरतों में से सारी सूरतें कीमती, लेकिन आजकल के हालात के लिहाज से इसकी खसूसी अहमियत है कि तीनों ये मजाहिब एग्री हैं कि हम एंड ऑफ टाइम से गुजरे। जी आगे आऊज़ बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत में ही उरूजी नेमत का बयान यानी मेराज का फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को रात ही रात में, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, सैर का आगाज कहां से हुआ मस्जिद हराम से और इंतहा कहां थी मस्जिद अक्सा। यहां पर असल में जमीनी सफर है, ये जो मेराज का वाकया है इसके 2 हिस्से हैं, एक जमीनी और दूसरा आसमानी। तो मक्का से जो है बैतुल मुकद्दस तक का ये जो रास्ता है 1000 किलोमीटर से ज्यादा تقریباً جو ہے وہ مہینہ لگتا ہے ان پر مکہ سے بیت المقدس پہنچنا اور مہینہ لگتا ہے واپسی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے بغیر کسی وقت کے یہ فاصلہ طے کر لیا. ایک سواری تھی براق جس پر آپ کو سوار کیا گیا اور وہ تیزی سے آپ کو جو ہے یہاں تک لے گیا. اور اس کا مقصد کیا تھا اس سیر کرانے کا؟ فرمایا کہ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی. اور مسجد اقصی کیا ہے؟ اللہ جی بارکنا حولہ, وہ کہ ہم نے برکت رکھی ہے اس کے ارد گرد میں. اور یہ سیر کیوں کرائی گئی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, بے شک وہ اللہ تو سب کچھ دیکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا. جی آگے بڑھیے. تو یہ واقعہ معراج کا جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر سورہ نجم میں انشاءاللہ ہم کریں گے. آگے بڑھیے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹینس جو ہے یہ جو ہے تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے, 1200 کلومیٹر کے قریب کا ڈسٹینس ہے جی. اور یہ بھی بات ہو گیا کہ زمینی حصہ جو ہے معراج کا اسرا کہلاتا ہے, اور جو آسمانی سفر پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں تک جو ہوا ہے وہ معراج کہلاتا ہے. معراج کہتے ہیں سیڑھیوں کو, اور یہ جو آسمان ہے سات آسمان یہ گویا فرشتوں کی سیڑھیاں ہیں, اس سے وہ چڑھتے اترتے ہیں. تو آپ کو بھی وہاں پر لے جائے گا جی. نیکسٹ تو آگے بیان ہو رہا ہے کہ ایمان کا حاصل کیا ہونا چاہیے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, اور ہم نے بنایا تھا اس کتاب کو تورات کو ہدایت کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے. آج عیسائی کہتے ہیں نہیں یہ ساری دنیا کے لیے, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تورات و انجیل جیسے بنی اسرائیل کے لیے. تو اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, اور اس کا خلاصہ کیا تھا تورات کی تعلیمات کا؟ کہ تم نہ بناؤ میرے سوا کسی کو بھی کارساز. تو بھروسہ کس پر ہو جائے؟ اللہ پر ہو جائے. یہ ایمان کا حاصل ہے. اب آگے آدم ثانی کا ذکر. ذریت من حملنا مع نوح, اور تم اولاد ان کی جنہیں ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ. جو لوگ اس وقت سروائیول تھے ہم سب انہی کی اولاد ہیں, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل ہی سے پھر باقی انسانیت چلی, اور کسی نہ کسی پیرائے میں ہم جا کر انہی سے جڑ جاتے ہیں. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. انہو کان عبدن شکورا, اور بے شک وہ ہمارے بہت شکر گزار بندے تھے. آگے پھر جو ہے اب تاریخ بنی اسرائیل آ رہا ہے آیات 4 سے 7 تک. اور ایک سلائیڈ اور آگے کیجیے گا. اس سے پہلے کہ ہم یہ آیات پڑھیں پیچھے جائیے وہ حدیث صحیح. تو یہ چند چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں پھر ان آیات کو سمجھنا آسان ہوگا. ایک تو یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتین علی امتی ما اتى علی بنی اسرائیل حسبن علی بن نار, میری امت پر بھی وہ تمام حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتے ایک جیسے ہوتے تھے, ان میں رائٹ فٹ اور لیفٹ فٹ کا فرق نہیں ہوتا, اور وہ چاہے تو سیدھے پاؤں پہن لیں چاہے الٹے پاؤں. آج جو فرق ہے لیکن پھر بھی اگر آپ تلبیہ ملا دیں تو رائٹ اینڈ لیفٹ بالکل آئیڈینٹیکل واقعی ہوتے ہیں ایک دوسرے. تو بالکل اس حدیث کے مطابق آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل کی 2017 تاریخ کو دیکھیں اور ہماری جو 1450 سالہ تاریخ ہے اسلامی لحاظ سے اسے اگر آپ دیکھیں تو بالکل آئیڈینٹیکل محسوس ہوتی. دو عروج اور دو زوال بنی اسرائیل پر گزرے ہیں اور وہی دو عروج اور دو زوال جو ہے ہم پر گزرے. چنانچہ اگر اس خاتے میں دیکھیں تو بنی اسرائیل جو ہے ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے قتال کیا نہیں, اس کا انکار کیا, تو اس وقت انہیں عروج حاصل نہیں ہو. ان کا عروج کا دور جو ہے وہ 4 حصوں میں یوشع بن نون کے زمانے میں جو ہے علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے پھر جہاد کیا اور پھر یہ وہاں پہنچ گئے اسرائیل یعنی وہ فلسطین. لیکن وہاں انہوں نے ایک حکومت نہیں بنائی, 12 قبیلے تھے 12 حکومتیں بنائی, آپس میں بھی لڑتے تھے اور رومیوں میں ایک بڑا جو ہے جادو تھا اس سے بھی مقابلہ ہوتا رہتا تھا, وہ ان کے مال اسباب بھی لے جاتا تھا حالات بھی چیز کے لے جاتا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیجئے, واقعہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے. تو حضرت تالوت کو ان 12 قبیلوں کا بادشاہ بنایا گیا, اور ان کے دور میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور انہیں فتح حاصل ہو گئی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ رہے, پھر ان کے بعد ان کے ساتھ جاتے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ رہے. مسلمانوں میں آپ دیکھیں تو ہمارا پہلا عروج وہ بھی 4 حصوں میں, دور نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں فتح مکہ کی صورت میں اسلام کو عرب تک غلبہ ہو گیا, پھر پورا دور صحابہ اسلام اپنے آپ کہیں کہ پوری آبد آپ کے ساتھ قائم رہا. اس کے بعد دور بنو امیہ آیا, اگرچہ یہ ملوکیت ہے اور خلافت نہیں رہی لیکن پھر بھی ہماری حکومت دنیا میں تھی. اور اس کے بعد جو ہے بنو عباس کا دور 500 سال ہے, تو وہاں پہ بھی 4 ادوار ہیں عروج کے پہلے, یہاں پہ بھی.
پھر آپ بنی اسرائیل میں دیکھیں ان میں پہلا زوال جو ہے وہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس قوم میں پھر نکال آیا اور وہ جو ایک حکومت بنی تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس میں جو شمالی حکومت تھی اس پر آشوریوں نے حملہ کیا شمال سے اور اسے تباہ برباد کر دیا اور جو جنوبی ریاست تھی اس پر بخت نصر نے حملہ کیا اور اسے تباہ بالا کر دیا اور 6 لاکھ کو قتل کیا 6 لاکھ کو پکڑ کر بیبلونیا لے گیا. ہمارا پہلا زوال بھی دو حصوں میں آیا 1099 میں پہلی ملینیم کے اینڈ پر ہم پر شمال سے صلیبیوں نے حملہ کیا اور وہ بڑی تعداد میں صلیبی آئے مذہب جرمن کے ساتھ کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا. ہمارے غرناطا جیسے جو ہے وہ شلبا جو شہر تھے ان کی اینٹ سے ہی بجا دی گئی. ہمارا جو اطمان حکمت کے خزانے بڑی بڑی لائبریریوں کے صورت میں تھے وہ سمندریا بند کر دیے گئے. تو یہ شمال سے صلیبی آئے تھے. مشرق سے ہم تک 1258 میں جو وہ حملہ کیا تاتاریوں نے اور یہ دوسرا زوال ہم پر یعنی پہلے زوال کی دوسری فیس. جیسے وہاں پر دو حصوں میں پہلا زوال آیا اسی طرح ہمارے یہاں بھی پہلا زوال دو حصوں میں آیا صلیبیوں کے ہاتھوں اور دوسرا جو ہے حصہ وہ تاتاریوں کے ہاتھوں. پھر وہاں دوسرا عروج مکابی سلطنت کی صورت میں ہوا جب سائرس نے حملہ کیا ایران کے بادشاہ نے اور نبوکدنضر کو شکست دی. بخت نصر بھی اسی کا نام ہے اور وہاں سے یہ آزاد ہوئے. تو پہلے سے بڑی ریاست انہوں نے بنائی مکابی سلطنت. مسلمانوں میں کیا ہوا خود تاتاریوں کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی. وہ علامہ کہتے ہیں اے آپ فتنہ تاتار کے افسانے سے پاس بار مل گئے کعبے کو سلام خانے سے. تو وہ خود تاتاری مسلمان ہو گئے. تو وہاں سے پھر سلطنت عثمانیہ شروع ہوئی. یہ پہلے سے بھی بڑی ریاست جیسے مکابی سلطنت حضرت عثمان علیہ السلام کے زمانے میں جو زمین تھی اس سے بڑا رقبہ تھا. حالانکہ ان جیسی بادشاہ تھے کسی کو نہیں ملی. ان کی بادشاہ تو ہوا پر بھی تھی پرندوں پر بھی تھی جنات پر بھی تھی لیکن جگہ جو ہے یہ مکابی سلطنت کی زیادہ بڑی تھی. اسی طرح سلطنت عثمانیہ کا رقبہ بہت بڑا ہے اور یہ آپ سب کے 1924 تک سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی. دوسرا زوال ان پر رومیوں کے ہاتھ سے ہوا ہے. ٹائٹس رومی نے 1070 میں ان پر حملہ کیا ہزاروں کو قتل کیا اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے. اور ان کا یہ زمانہ ایکسوڈس کہلاتا ہے. یہ پھیل گیا پوری دنیا میں. کچھ قبیلے جو ہے ان کی کتابیں کہتی تھی کہ آخری رسول کھجور والی سرزمین میں آئیں گے. تو ان کے 3 قبیلے بنو قینقہ بنو قریظہ بنو نذیر مدینہ کے قریب آ کے آباد ہو گیا. ایک قبیلہ جو ہے خیبر میں آ کے آباد ہو گیا وہاں پر بھی کھجور بڑی تعداد میں. اور پھر یہ پوری دنیا میں اس طرح منتشر ہو. تو ہم پر بھی جو دوسرا زوال ہے رومیوں کے ہاتھوں ہے. ورلڈ وار 1914-1918 اس میں جب شکست ہوئی ہے جرمن کو اس کے خلاف ورلڈ کوہیلیشن فورسز بنی اور انہوں نے جو اس کا سارا نندہ ڈالا ہے مسلمانوں کا. انہوں نے کہا کہ مسلمان ریاست نے کیونکہ جرمن کا ساتھ دیا جرمنی تو وہ اب دوبارہ جو ہے شامل ہو چکا ہے یورپ میں اور ترقی یافتہ ممالک ہے لیکن ہماری ریاست جو 3 کانٹیننٹس پر پھیلی ہوئی تھی پورا ایشیا اور آپ کے یورپ میں یورپ کے ہارٹ تک اٹلی تک ہم پہنچ گئے تھے اور پورا ناردرن کوسٹ آف افریقہ وہ مسلمان ممالک تھے. اور یہ ورلڈ وار 1 کے بعد جو ہے انہوں نے آپس میں بانٹ لیا. کہیں پر ڈچ آ گئے کہیں ولندیزی آ گئے کہیں اطالوی آ گئے کہیں فرینچ آ گئے. ہمارے پاس تو پہلے ہی سب کانٹیننٹ میں جو ہے برٹش آئے ہوئے تھے. تو اس طرح ہمارے حصے بکھرے ہو گئے. پہلے ہمارا ایک ملک تھا ایک فوج تھی ایک خلیفہ کے حکم پر مراکش سے انڈیا تک لوگ جو ہے سروں پر کفن باندھ کر آنے کے لیے تیار تھے. اور پھر ایک بڑا کام جو انگریزوں نے کیا کہ خلافت کا خاتمہ کر دیا. اور مصطفیٰ کمال اتاترک یوں تو اتاترکوں کا باپ کہلاتا ہے لیکن اسے یہ لقب ملا کیسے. اور یہ اس نے کیا یہ کہ خلافت ختم اور خلیفہ جو تھے سلطان محمد دفعہ ان کے پورے خاندان کو ملک بدر کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اب پتہ ہی نہیں ہے. اور اسی طرح عربی بولنے پر پابندی عربی پر اذان دینے پر پابندی داڑھی رکھنے پر پابندی اسلامی لباس پہننے پر پابندی یورپین لباس اختیار کیا گیا. ترکش پہلے عربک الفابیٹ سے لکھی جاتی تھی وہ رومن الفابیٹ سے جو ہے لکھی جانے لگی. تو بہرحال اب تقریباً 1924 سے آج ہم کہاں کریں 2018 تو کتنے برس ہو گئے. تو مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں 90 برس سے اوپر ہو گئے. ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے ورنہ جب یہ خلافت کا نظام تھا اس سن میں ایک عورت نے فریاد کی تھی اور یہ سن فتح کیا گیا اس کی فریاد. تو اب ہمارا ہم چیختے پکارتے رہ رہے ہیں گولی چلتی ہے سینہ مسلمان کا ہوتا ہے چادر کھینچی جاتی ہے تو کوئی مسلمان عورت ہوتی ہے جس کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، لیکن کوئی ہمارا پرسانے آ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو آپ ایک انسٹیٹیوشن چھوڑ کر گئے، وہ ہے خلافت کا نظام۔ تو اس لیے اب ضرورت ہے کہ مسلمان دوبارہ اس کی طرف آئے۔ انگریزوں سے کہا گیا تھا کہ یہ ہمارے خلیفہ تو اب ڈمی ہے، تمہاری حکومت چل رہی ہے، اب انہیں ختم کرنے سے کیا فائدہ؟ اور انگریزوں نے کہا تھا ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں، ان کے ایک حکم پر سارے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ انسٹیٹیوشن ہی ختم کر دیا۔ بہرحال اللہ میں سمجھ جاتا فرمائے۔ اب آئیے ان آیات کو دیکھتے ہیں، یہی جو عروج و زوال ہے وہ ان آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے طے کر دیا بنی اسرائیل کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم فساد مچاؤ گے زمین میں دو مرتبہ، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا، تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی۔ اب پہلے زوال کا ذکر۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب آ گیا ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ، تو ہم نے جو بھیج دیے تم پر اپنے ایسے بندے، اولی باسن شدید، جو بڑے سخت تھے لڑائی میں، فجاسو خلال الدیار، پس وہ گھس گئے شہروں کے درمیان، وکان وعدم مفعولا، اور یہ وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہنے تھا۔ تو یہ پہلے کون لوگ آئے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا؟ شمال سے آشوری اور مشرق سے نبوکدنضر یا بخت نصر۔ سمائے سما رددنا لکم القرہ، پھر ہم نے دوبارہ جو ہے وہ تمہیں غلبہ عطا کیا، وامددناکم باموالہم وبنین، اور تمہاری مدد کی مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہیں بنا دیا زیادہ تعداد کے اعتبار سے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرتے ہو تو نیکی کرتے ہو اپنے بھلے کے لیے، اور فرمایا وان اساتم فلاحا، اور جو تم نے برا کیا تو اس کا وبال بھی تمہیں پر ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آ گیا دوسرے وعدے کا وقت، یعنی دوسرے زوال کا وقت۔ اب یہاں الفاظ معذوف ہیں کہ اللہ نے پھر بھیج دی اپنے بڑے شدید بندے، جو گھر گیا انہیں اور قتل کیا انہیں، یہ اب اشارہ ہے ٹائٹس رومی کی طرف، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دے تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ گھر جائے مسجد میں، اشارہ بیت المقدس کی طرف، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ، جیسے وہ گھسے تھے پہلی مرتبہ، بخت نصر نے بھی ان کے ہاتھ سے چھین لی تھی بیت المقدس، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، اور تاکہ برباد کر دے تمہیں، پوری طرح برباد کرنا۔ تو اب ان کے دورے ولایت میں بھی دو دفعہ مسجد اقصی پامال ہوئی، ایک دفعہ نبوکدنضر کے ہاتھوں، دوسرا دفعہ ٹائٹس رومی کے ہاتھ، اور ہمارے دور میں بھی بیت المقدس کا دو دفعہ جو ہے معاملہ ہوا، ایک دفعہ صلیبیوں نے چھین لیا تھا ہم سے 1099 میں، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا، بیت المقدس ہم سے چھین لیا۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فتح کیا ہے، لیکن اب دوبارہ 1924 کے بعد جو ہے، یا 1967 میں جب یہودیوں نے مسلمانوں عربوں کو شکست دی 1967، تو انہوں نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر دی۔ 1967 سے آج 2018 ہو گیا، مسلمانوں میں کوئی اور صلاح الدین ایوبی ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ تو وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے بیت المقدس، وہاں جو ہے یہ مسلمانوں کو نماز ترک پڑھنے بھی دیتے ہیں، اس کے اندر کھیل کود کر رہے ہیں، اور اب تو خیر اس کی بنیادیں کھود چکے ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے وہ گرایا جاتے ہیں۔ تو فرمایا کما دخلوا اول مرتن، جیسا کہ وہ اس مسجد میں گھسے تھے پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، تاکہ برباد کر دیں اسے، پوری طرح برباد کرنا۔ آگے ترغیب توبہ ہے، اَسَا رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب رحم کرے تم پر، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے اعادہ کیا ہم بھی اعادہ کریں، یعنی تم نافرمانیاں کرتے رہے تو ہم بھی سزا دیتے رہیں گے، جیسے کہ پھر انہوں نے کی نافرمانی، اللہ نے بھی سزا دی ہٹلر کے ہاتھوں، 60 لاکھ ان کے مارے گئے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا دیا دوزخ کو کفار کے لیے گھیرنے والا۔ اب زوال سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اب بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیتا ہے ایمان لانے والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ جو کرتے ہیں نیک کام، اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر۔ تو اللہ کی رحمت میں آنے کا شاہد راہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن، جو قرآن سے جڑتا ہے تو وہ پھر اس قابل ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ تو فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر،
اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے تیار کر رکھا ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو یہ ایک تعریف تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جس اسٹریٹجیکل وقت میں ہمیں اور جس جگہ پہ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا وزن جو ہے وہ اسلام کے پڑھنے میں، مسلمانوں کے پڑھنے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال آیت نمبر 9 میں پہلی دفعہ قرآن کا لفظ گزرا ہے، کتنی دفعہ آئے گا یہ؟ 11 مرتبہ ہے۔ آیت نمبر 11، اللہ سے ہمیشہ حسنہ مانگنی چاہیے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا کرتا ہے انسان برائی کی، دعاءہ بالخیر، جیسے کہ اسے دعا کرنی چاہیے بھلائی کی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے ہی جلد باز۔ اللہ کی دو نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اور ہم نے بنا دیا رات اور دن کو دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی کو۔ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور ہم نے بنا دیا دن کی نشانیوں کو بالکل واضح۔ تو دن میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اندھیرا ہر چیز کو وہ مٹا دیتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، اور دن میں اجالا ہر چیز کو نمایاں کر دیتا ہے، سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو روزی اپنے رب کی طرف سے۔ اور نمبر 2، یہ حکمت نمبر 2 ان دو نشانیوں کی۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم گنتی کرو جو ہے وہ برسوں کی، اور حساب کر سکو گویا دنوں کا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ۔ بیان تقدیر آ رہا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، اور ہر انسان کے ہم نے لازم کر دیا ہے۔ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یعنی اس کا عمل، اس کی کتاب عمل اس کی گردن میں گویا ٹانگ دی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب۔ يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور وہ دیکھے گا اسے بالکل کھلی ہوئی۔ یہ کتاب زندگی ہے جو ہم روزانہ لکھ رہے ہیں۔ اب یہ کتاب کیسی ہونی چاہیے؟ قیامت کے دن ہم اس میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم لکھ سکتے ہیں۔ ایک موقع پر ہمارے اسٹوڈنٹ سے میں نے ان سے سوال کیا، آپ میں سے اگر کسی کو موقع دیا جائے کہ بھئی اپنے نامہ اعمال میں سے 10 چیزیں مٹا دو، موقع ہے مٹا سکتے ہو، اور 10 چیزیں لکھ دو، موقع ہے لکھ سکتے ہو، تو میں نے کہا تھا بھئی آپ کے پاس 10 منٹ ہے، آپ لکھیں کہ کون کون سی چیزیں آپ مٹانا چاہیں گے اور کون کون سی چیزیں لکھنا چاہیں گے۔ تو یہ کیا ممکن ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں کتاب دے اور ہم اپنی مرضی سے مٹا دیں اس میں سے کچھ چیزیں؟ اور کچھ اس وقت ممکن نہیں، آج ممکن ہے، یہ اتنی بڑی نہ ہونی، آج ممکن ہے۔ آج ہم توبہ کریں، 10 کیا سینکڑوں چیزیں ہم اس میں سے مٹا سکتے ہیں، اور جس کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے تو اس کے گواہ بھی اللہ تعالیٰ ان گواہوں سے بھی بلا دیتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہوگا لیکن وہ صرف اللہ بندے کے درمیان ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ رسوا نہیں کرے۔ اور آج ہم وہ کچھ اپنی اس کتاب میں لکھ سکتے ہیں جو ہم تمنا کریں، آج موقع ہے۔ یعنی ایک اجر تو نیت پر ہی مل جاتا ہے، آدمی آج نیت کر لے کہ میں دین کی دعوت و تبلیغ کی جدوجہد کروں گا بھرپور طریقے سے، نیت کا ثواب ابھی مل گیا۔ آج نیت کر لے کہ میں اللہ کی کتاب کو حفظ کروں گا تو ابھی لکھ دیا گیا حافظ، باقی وہ جو محنت کرتا ہے وہ اللہ اور دینے والا ہے، ایک تو ارادے پہ ثواب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب زندگی ہے گویا جو لکھی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ بالکل کھول دے گا۔ اقرا کتابک، اور کہا جائے گا پڑھو اپنا نامہ اعمال، پڑھو اپنی کتاب۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہو تم خود ہی آج اپنا حساب لینے کے لیے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہ تمہارا روز نامچہ کتاب زندگی ہے، پڑھ لو کیا کر کر آئے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اور جو ہدایت پا گیا تو وہ ہدایت پر آ گیا اپنے ہی بھلے کے لیے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا، فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ولا تذر وازرتا ولا تذر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم نے یہ عذاب دیا کرتے جب تک کہ نہ بھیج دیں کوئی رسول۔ تو یہ دستور خداوندی ہے کہ اللہ پہلے رسولوں کو بھیجتا ہے، صحیح اور غلط واضح ہو جاتا ہے، پھر جو لوگ اپنی مرضی سے غلط کو اختیار کرتے ہیں وہ پھر اپنا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، اور جتنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کا بوجھ بھی وہی اٹھائیں۔ طریقہ گرفت باری تعالیٰ بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، امنا مترفیہا، تو ہم حکم کر دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، بس وہ فسق و فجور کرتے ہیں اس بستی میں، فَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، بس ثابت ہو جاتا ہے ہمارا حکم، یعنی وہ عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ فتم مرنا تدمیرا، پھر ہم ہلاک کر دیتے
انہیں جیسے ہلاک کیا جاتا ہے بری طرح سے۔ تو ہوتا کیا بستیوں میں خوشحال لوگوں کو چھوٹ مل جاتی ہے، وہ اپنے نئے نئے جرائم کرتے ہیں اور گناہوں میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ پوری بستی اللہ کے عذاب کی اوزار بن جاتی ہے۔ آگے تخفیف دنیاوی درس سے عبرت آ رہا ہے، اور ایک بات گویا اس میں بیان ہو رہی ہے کہ فیصلہ کر لو دنیا یا آخرت، تو یہ اب انسان کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور یہ فیصلے انسان مستقل کر رہا ہوتا ہے۔ ایک امتحان کل ہے اور وہ جو ہے نوجوان فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کرکٹ یا امتحان، تو اسی طرح جو ہے باقی نوکریاں ہوتی ہیں ان کے لیے آدمی محنت کر رہا ہوتا ہے، تو محنت یا پھر ڈرامے اور فلمیں، تو کئی طرح یہ چوائسیز آتی ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی چوائس یہ ہے کہ اس کے ڈیسیجن جو ہے وہ دنیا کی وجہ سے ہوں یا آخرت کی وجہ سے، تو یہی اصل میں امتحان ہے کہ اس نے کسے آگے کیا کسے پیچھے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کو پیچھے رکھ کر آخرت کو آگے رکھنے والا بنا۔ وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی قومیں، مِن بَعْدِ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کے بعد، بَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے گناہوں سے اپنے بندوں کے خوب باخبر اور دیکھنے والا۔ تو جو دیکھ رہا ہے وہ پھر جو ہے وہ حساب بھی لے لے گا۔ طالبین دنیا کا انجام کیا ہوتا ہے، من کانا یرید العاجلہ، اور جو کوئی چاہتا ہے جلدی، عاجلہ دنیا کا ایک نام ہے، جہاں پر فائدہ بھی جلدی ہے نقصان بھی جلدی، تو فرمایا اجلنا لہ فیہا، تو ہم جلدی دے دیتے ہیں اسے اس دنیا میں، ما نشاء لمن نرید، جتنا چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے مقرر کر دیا اس کے لیے جہنم، یسلاھا مذموما مدھورا، اور وہ جھونک دیا جائے گا اس میں بدحال اور دھتکارا ہوا۔ طالبین عقبہ کا انجام بھی بیان ہو رہا ہے، طالبین دنیا کے بعد۔ ومن اراد الاخرہ، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کی کامیابی کا، وسعا لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وہو مومن، اور ہوتا بھی صاحب ایمان ہے، فاولائک کان سعیہم مشکورا، تو یہی ہے کہ ان کی کوششیں مقبول ہوں گی۔ تو اللہ کی سنت کیا رہی ہے، کلن نمدھ ہا اولائی، کہ ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، ان کی بھی، وہا اولائی میں ناتا ربک، اور ان کی بھی اب یعنی آپ کے رب کی بخشش سے۔ فرمایا وکانا عطا ربک محظورا، اور آپ کے رب کی بخشش جو ہے وہ کسی کے لیے بند نہیں ہے، جو دنیا کے طلبگار ہیں انہیں بھی اللہ موقع دے دیتا ہے، جو آخرت کے شوقین ہیں اللہ انہیں بھی آگے بڑھاتا ہے۔ تو ہم جیسا ارادہ کرتے ہیں اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، اللہ ویسے ہی جو ہے موقع دے دیتا ہے۔ آگے پھر طالب آخرت بنو بیان ہو رہا ہے، انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض، اے نبی غور کیجئے کس طرح ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، ولل آخرت و اکبر و دراجات، اور البتہ آخرت کہیں بڑھ کر ہے درجات کے اعتبار سے، و اکبر و تفضیلا، اور بہت بڑھ کر ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ آگے شرک کی ممانعت، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، فتقعد مذموما مخذولا، کہ تم بیٹھے رہ جاؤ بدحال اور بےکس۔ اب یہاں سے جو دوسرا اور تیسرا رکوع ہے، یہ اسلام کی معاشرتی تعلیمات جو ہے اس میں بیان ہو رہے ہیں، تقریباً 15 اصول کامیابی ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں، اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ آج کل کے دور میں اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس سے پہلے تو ان کی ایک جو ہے بڑا ہسٹورین گزرا ہے، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ دنیا میں جو ہے 20 تہذیبیں، اور جو ہے وہ مختلف انداز سے لوگ جو ہے زندگی گزار لیں، اور اس کے بعد جو ہے 1990s میں بہرحال ایک کتاب منظر عام پایا ہے کہ دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین، فوکویاما نے لکھی تھی، اور کلیش آف سولائزیشنز، اور یہ جو ہے یہ ہنٹنگٹن نے لکھی تھی، ان دونوں کتابوں میں مغربی تہذیب کے بڑے گن گائے گئے، اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اب ایک ہی تہذیب دنیا میں رہ گئی ہے، باقی ساری تہذیبیں دم توڑ گئی ہیں، اور وہ تہذیب ہے ویسٹرن تہذیب، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی تہذیب ہے بھی تو وہ ایک پگڈنڈی کی مانند ہے، جو زیادہ جس کے اثرات نہیں، گاؤں دیہات میں لوگ اپنے اپنی تہذیبوں پر عمل کریں، ورنہ پوری دنیا میں جو شہری آبادی ہے وہ ایک ہی رنگ میں رنگی ہوئی ہے، مغربی تہذیب۔ تو بہرحال اس لیے اب اسے جو ہے مغربی سویلائزیشن، ویسٹرن سویلائزیشن کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی واقعی تہذیب اس وقت بچی ہے تو وہ اسلامی تہذیب۔ تو اسلامی تہذیب کے خد و خال کیا ہیں اور اس کا کیا کنٹراسٹ ہے مغربی تہذیب سے، اس کے حوالے سے یہ دو رکوع بڑے قیمتی ہیں۔
تو فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. تو بہرحال اسلامی معاشرے میں کچھ دوز ہیں کچھ لونز ہیں جو ہم اس صورت میں پڑھیں, اور ان دو رکوع میں تورات کی معاشرتی تعلیمات کا خلاصہ بھی بیان ہو رہا ہے, جو ٹین کمینڈمنٹس اس میں آئے تھے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں قرآن ورژن ہے. پھر معاشرتی ہدایات کے زمن میں قرآن کی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا, نساء میں, سورہ انعام میں, سورہ نحل میں بھی معاشرتی تعلیمات آئی, لیکن اپنے کلائمیکس پہ وہ اب یہاں آ گئی ہے سورہ نساء. اسلامی ریاست کا سماجی منشور کیا ہے, سوشل مینیفیسٹو, اور ابتدا میں توحید کا ذکر ہے اور آخر میں بھی توحید کا ذکر ہے. ایک جگہ توحید عملی ہے, دوسرا توحید نظری ہے. تو اسلامی معاشرہ اس کا احاطہ ہوا ہے توحید سے. میں آپ کو بتا دیا فرانسس فوکویاما نے کتاب لکھی اور یہ سیامیل کی ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی, دونوں کتابوں میں اپنی تحریک کے بڑے گن گائے کہ مذہبی تحریک جو ہے وہ بہترین ہے. لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ اس کا بھی فساد اب نمایاں ہو گئے, جس طرح فیملی لائف تباہ ہو کر رہ گئی اور جس طرح لوکل بزنسز ختم ہو کر رہ گیا, بڑے بڑے جوائنٹ سے آ کر نکلنا شروع کر دیا اکانومی کو, اور انسان مجبور ہو گیا اور وہ اب خود جو ہے ان کے یہاں تحریکیں شروع ہو گئی. آکوپائی وال اسٹریٹ کے نام سے لاکھوں غیر مسلم انگریز وہ آ گئے ہیں اور اس تہذیب کے خلاف, اور وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ ظالمانہ تہذیب جو ہے یہ چینج ہونی چاہیے. تو بہرحال اسلام کی معاشرت کیا ہے اس حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, نمبر ایک, اب فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے کہ تم نہیں عبادت کرو مگر اسی کی. تو اسلامی معاشرت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شرک سے پاک ماحول ہوتا ہے. دیکھیں کہ اسلامی ملک اور غیر اسلامی ملک میں آپ داخل ہوتے ہی آپ کو فرق نظر آئے گا. ایک غیر اسلامی ملک میں بڑے بڑے بت ہوں گے, چرچز ہوں گے, مندر ہوں گے, وہاں برہنہ جو ہے وہ بت بنے ہوئے ہوں گے, اور آپ کے آرٹ اور کلچر کے نام پر جو ہے وہ بے حیائی اور یعنی ہر جگہ عام ہوگی. پورے پورے برہنہ مونیومنٹ این چوک پہ لگے ہوتے ہیں اور شرم نہیں آتی ہے, یعنی عورتیں گزرے, مرد گزرے, بچے گزرے, لیکن آرٹ اور کلچر کے نام پر یہ سب قبول ہے. شیطان نے ایسا رنگ کیا. شراب خانے ملیں گے, ڈسکو اور پبس کلبز ملیں گے آپ کو, لیکن وہ معاشرہ جہاں اللہ کو بڑا مانا جاتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہو, وہاں آپ کو مساجد ملیں گی, وہاں آپ کو پردہ ملے گا, وہاں اذان اور اقامت کی آواز ملے گی. تو یہ پہلا ہی فرق ہے جس سے معاشرے میں آتا ہے. نمبر دو, وبالوالدین احسانا, دوسرا اصول کامیابی کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر پہنچ ہی جائے تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں وہ دونوں یا ان میں سے ایک, فلا تقل لہما اف, تو انہیں اف تک نہ کہو. اف کیا ہوتا ہے کہ والدین کی سخت بات کو برداشت کر جاتا ہے اور پھر ایک سانس نکالتا ہے ریلیف کا, تو یہ اف کہلاتا ہے. یا ناگواری کا کوئی ہلکا سا, جیسے ہمارے یہاں ہوں کہتے ہیں نا, تو یہ بھی منع ہے کہ والدین کے سامنے کوئی ایسا انداز جس میں ناگواری کا اظہار ہو وہ بھی اختیار نہیں کرنا. ولا تنہرہما, اور نہ ہی ان کو جھڑکو. وقل لہما قولا کریما, اور ہمیشہ ان سے ادب سے بات کرو. تو بات یہ ہے کہ مدرس ڈے بنا کر اور فادرس ڈے بنا کر پھر پورے سال غائب ہو جانا, یہ اسلامی تہذیب نہیں, مغربی تہذیب ہوگی. ان کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں 18 سال کے ہوتے ہیں تو والدین گھر سے نکال دیتے ہیں کہ اب تم بڑے ہو گئے اپنا کام خود کرو, اور جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے بھی نہیں پوچھتے کہ بس صحیح ہے تم نے اپنے مزے کر لیے, اب تم دیکھو اپنے بڑھاپے کو, ہمیں کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم تمہیں دیکھیں. تو وہ معاشرہ تو وہاں جا رہا ہے, اور وہ اولڈ ہاؤسز وہاں بہت کامن چیز ہیں. لوگ اپنے جس طرح ریٹائرمنٹ کو پلان کرتے ہیں اسی طرح بڑھاپے کو بھی پلان کرتے ہیں کہ ان اولڈ ہاؤسز میں کون سا انہیں سوٹ کرے گا, کہاں باقی وقت گزارنا ہے, کیونکہ وہ معاشرہ اس کی توقع ہی نہیں رکھتا کہ اولاد دیکھے گی. جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ جیسے جیسے والدین بوڑھے ہوتے رہتے ہیں اولاد کو ان کے زیادہ سے زیادہ قریب اور ان کا معدب اور ان کی تعظیم اور اطاعت کا خوگر بنایا جاتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بھی اب ویسٹرن سویلائزیشن سے مروب ہو گئے, ہمارے یہاں بھی اب یہ سلسلے شروع ہو گئے کہ والدین بوجھ لگتے ہیں. اخبار میں میں دیکھ رہا تھا ایک بوڑھی عورت کا انٹرویو تھا عید کے دن, اور چار جوان بیٹوں کی ایک ماں تھی اور اسے اے ڈی سینٹر میں جمع کرائے تھے بچے. تو وہ ماں کہہ رہی تھی میں بچوں کا قصور نہیں, اصل میں میں دائمی کھانسی کی بیماری, رات پر کھانسی رہتی ہوں, بچے محنت مزدوری کرتے ہیں, ان کی نیند پوری نہیں ہوتی, اس لیے بوڑھی ماں کو جمع کرایا ہوں. تو یہ کلچر ہے. تو بہرحال اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے بازو جھکائے رکھو ان کے سامنے مہربانی سے.
وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور یوں دعا کرو کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں پالا جبکہ ہم چھوٹے تھے. تو والدین کا احسان مند رہنا ہے, والدین کے ساتھ اس کے سلوک یہ ہے کہ دل سے ان کا ادب ہو, دل سے ان کی تعظیم اور محبت ہو, شریعت کے اندر اندر ان کی اطاعت ہو, ہاتھ پاؤں سے اپنے مال سے ان کی خدمت ہو. پھر یہ کہ ان کے حقوق موت کے بعد بھی رہتے ہیں, ان کے آخری مزہ صرف اپنے ہاتھ سے کیا جائے, پھر موت کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے, خود نیک زندگی گزار کے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا جائے. جیسے جیسے والدین بوڑھے ہوتے ہیں انہیں خدمت کی اور ضرورت پڑتی ہے, اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی کتنی بھی خدمت کر لے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے کہا گیا کہ ان کے لیے دعا بھی کرو, اور یہ دعا اتنی زبردست ہے, والدین زندہ ہوں تو بھی یہ دعا ہے, اور والدین کا انتقال ہو جائے تو بھی ان الفاظ میں دعا کی جا سکتی ہے. اور یہ تو اللہ نے سکھائی ہے والدین کے لیے دعا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا تھا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے. ان تکونوا صالحین, اگر تم ہو نیک, فانہ کان للابابین غفورا, تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں پر بہت بخشنے والا ہے. آگے پھر والدین کے بعد رشتہ داروں کا ذکر, وآتِ ذی القربٰ حقہ, اور رشتہ داروں کو تو ان کا حق. اب ویسٹرن سوسائٹی میں نیوکلیئر فیملیز ہو رہی ہیں, بلکہ اب تو سنگل پیرنٹ فیملیز ہو رہی ہیں, باپ کا بھی پتہ نہیں, ماں ہے اور بچہ ہے, نہ باپ ہے نہ اور کوئی رشتہ دار ہے. چائنیز جو ہیں ان کے ایک بچے کی پابندی ہے, تو جب ایک ایک بچہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں رشتے ختم. اب وہ نہ ان کا کوئی پھپھو چچا ہے, نہ ان کا کوئی ماموں خالہ ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے رشتے ہوتے تھے. تو اسلام کہتا ہے رشتوں کو نبھانا ہے, جو جتنا قریبی ہے اس کے اتنا حق ہے, اب اسے دینا ہے. فرمایا بل مسکین وابن السبیل, اور اسی طرح مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور مسافروں کے ساتھ. اور نمبر چار اصول کامیابی, ولا تو بذر تبذیرا, اور فضول خرچی نہ کرو. اور یہ بلکہ تبذیر تو کہتے ہیں غیر ضروری اخراجات. ایک ہوتا ہے ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, وہ اسراف کہلاتا ہے, اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرنا یہ تبذیر کہلاتا ہے. تو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اور بے شک یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی. تو مال انسان کا بھی نہیں, پیچھے اور ایک اور سلائڈ پیچھے تھے. تو اصل میں ضرورت پر ضرورت سے کم خرچ کرنا یہ بخل ہے, اور ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے. لیکن جہاں ضرورت ہی نہ ہو وہاں آدمی خرچ کرنا یہ تبذیر کہلا. جیسے اب اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ آگے آئے گا کہ مال انسان کا حق نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے. مال میں بطور آزمائی غریبوں مسکینوں کا حصہ ہے انہیں دینا چاہیے, اگر ہماری ضرورت سے زیادہ اللہ نے دیا. اور والدین کے بعد جو حق ہے وہ دیگر قرابتداروں اور اپنے مسکینوں کا مسافروں کا. تو وفل مال حق ان سے بس زکا والی بات ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں اس میں بلکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اور بے شک یہ مال کو بھیجا خرچ کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. تو یہ دولت کی ناشکری ہے. اور پھر جب اس طرح آدمی فضول خرچی کرتا ہے تو اس سے جو محروم طبقات ہیں ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. پھر یہی نفرت ہے جو لوگوں پر مائل کرتی ہے کہ وہ دیوار خنام کر آتے ہیں, ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے سب لوٹ لیتے, جاتے ہوئے چھری بھی پھیرتے جاتے ہیں یا اغوا کر لیتے ہیں, اور جو یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں تو شیطان سے انہیں ولولاتا ہے. کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ایک پیزا پارٹی پر 10,000 خرچ ہو جاتا ہے. اب میری بچی کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے, میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ اسے رخصت دے سکوں, اب میں ان سے قرضہ بھی مانگتا ہوں تو قرض نہیں دیتے. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ نفرت بڑھتی ہے اور بہت کچھ بگاڑ اور فساد معاشرے میں آتا ہے. تو جتنا اللہ نے دیا ہے تو ضرورت پر خرچ ہونا چاہیے, بیجا نہیں خرچ ہونا چاہیے. پھر جو باقی مستحقین ہیں ان کا حصہ ہے جو اللہ نے رکھا, ان تک وہ مال پہنچنا چاہیے. تو بڑا خوب کسی نے لکھا ہے غربا کی فریاد, کبھی ملے اپنے آپ سے فرصت, کسی روز آ کر دیکھو ہماری یہ غربت, ایک ایک روٹی پہ ہے کتنوں کی شرکت, جو تمہارا ضیا ہے ہماری ہے حسرت. تھوڑا بہت کھا کر کھانا پھک جاتا ہے لیکن کسی غریب کے پیٹ میں نہیں جاتا. تو ابھی یہاں ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک مہم چلائی تھی, کھانے میں جو کھانا بچ جاتا ہے پلیٹوں کے اندر دیگ میں نہیں, انہوں نے کہا ابھی بس 10 منٹ دے دیں, جو پلیٹوں میں لوگ چھوڑ گئے وہ ہم جمع کر لیں. وہ کہ 100 سے اوپر لوگ کھا لیتے ہیں اس میں, جو پلیٹوں میں چھوڑ کر ہم ضائع کرتے ہیں. تو بھائی اتنا اتارو جتنا کھانا ہے, اور پھر جو تمہارے لیے بچ گیا وہ کسی غریب کو مسکین کو دے دو, तो ताकि वो पेटों में जाए, लेकिन हम कूड़े में फेंक देते हैं और गरीब को देने के लिए तैयार नहीं होते, तो आखिरत के दिन बासपुरुष होगी। पांचवा लैंडमार्क आ रहा है, वहिमा तुम्हारे धन नान हम, और अगर तुम्हें एराजी करना पड़े इन गरीबों से, मिस्कीनों से, जरूरतमंदों से, इब्तिगा रहमत में रब्बिक, के तुम मुंतजिर हो अपने रब की रहमत के, तरजूहा जिसकी तुम्हें तवक्का है, वकुल लहुम कौलम मैसूरा, तो उनसे नरमी से बात कर। आदमी को कहना चाहिए कि भाई मेरे पास अभी नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपकी जरूर मदद करूंगा, लेकिन अभी मैं माजर खाऊ, या मुझे माफ कीजिएगा, हमने ऐसे भी गाली बना दे, माफ करो, इस तरह कहते हैं माफ करें। तो भाई ये तो आराम से नरमी से रुख्सत का हुक्म है, ना कि डांट कर और गाली देने का। छठा लैंडमार्क आ रहा है, वला तजल यदा का मगलूलता नीला नौकिक, और मत बांध रखो अपना हाथ गर्दन में, ये इस्तियारा है बुखल का, कि गोया हाथ गर्दन में बंधा हुआ वो जेब पर जाता ही नहीं है, गरीब रुल रहे हैं, जरूरतमंद आ जा रहे हैं, लेकिन इसको तौफीक नहीं हो रही कि कुछ उन पर खर्च कर सके। वला तब सुथा कुल अलबस, और ना ही इसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि बहुत ही पैसे खर्च करो, फतह उदा मलूम महसूरा, फिर बैठे रह जाओ दरमानदा होके मोहताज होके। इन न रबका अब सुतो रिस्कलिमशाह, बेशक आपका रब ही फराक करता है जिसके लिए रोजी चाहता है और जिसे चाहता है नफतुला देता है। इन न हुकाना वे अबाद ही खबीर अम बसीरा, बेशक वो अपने बंदों को खूब देखने वाला, जानने वाला और देखने वाला है, उसे खूब खबर है कौन क्या करे। तो किसी को तख्त सुल्तानी, किसी को टुकड़े दर दर के, ये है मौला तेरी मर्जी, जिसे चाहे जिधर कर दे, तो अल्लाह का फजल है। अंगूठा छाप होते हैं, कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, और कई कई सीए पास और एमकॉम किए हुए उसके मुलाजिम होते हैं, तो ये अल्लाह की मर्जी है, जिसे मर्जी नवाज है। और बाद जो है ऐसे डॉक्टर देखे अमेरिका वगैरह से डिग्रियां लेकर आए, मरीज ही नहीं आते थे उनके पास, तो अल्लाह की मर्जी है, वो किसे कितना क्या दे दे। सातवां लैंडमार्क आ रहा है, वला तख्तुलु औलादकुम खशियत इमलाक, ना कतल करो अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से, नहनो नर्ज़ुकुम वैयाकुम, हम उन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम जो इस्तेमाल कर रहे हो ये तुम्हें भी हम ही रिस्क दे रहे हैं, कोई अपनी हाथ से नहीं कमा रहा, सब अल्लाह की देन है। फरमाया इन्ना कत्लहुम काना खितन कबीरा, बेशक उनका कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो हमने समझा था कि एबोर्शंस, फियोटोसाइड और इन्फेंटिसाइड ये बड़े जुर्म हैं और इससे अल्लाह ने मना किया है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, सिवाय इसके कि मेडिकल कोई रीजन हो, जान पर बनी हुई हो तो अलहदा बात है, वरना ये कोई ऑप्शन नहीं होता कि जब चाहे जाके अबॉर्शन करवा लिए। तो एक जान को तर्ज करना ये बहुत बड़े जराइम में से, और मैं बात की थी ये एशिया के अंदर 5 लाख बच्चियां सालाना कत्ल होती, और ये जो फैमिली प्लानिंग का पूरा सिलसिला, इसमें ऐसा तरीका इख्तियार करना जो कतई नस्ल का होता है और जिसमें जो है ये बच्चों की विलादत की सलाहियत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, वो इख्तियार करना हराम है। और ऐसे तरीके जो पैदाइश में रुकावट बनते हैं जिन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं, इनका इस्तेमाल मकरूह है, सिवाय चंद रीजन के। एक मेडिकल रीजन होता है कि खातों इतनी मरीज हैं कि वो हमल का बोझ नहीं उठा सकती, मौत का अंदेश है तो ठीक है। दूसरा ये कि मियां बीवी में बनती ना हो, तलाक का इरादा है तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करें तो ठीक है। और तीसरा जो है वो मुसाफिर है, कोई ठिकाना नहीं है, दर बदर फिर रहे हैं, तो इस दौरान जब तक कि कोई मुस्तकिल है ठिकाना नहीं होता, कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, वरना महज इसलिए कि ये बच्चे हमारे साथ इसमें शरीक हो जाएंगे, ये कोई जो है जवाज नहीं बनता। आगे फरमाया वला तकरबुज जिना, और जिना के तो करीब भी ना जाओ, ये नहीं कहा जिना ना करो। अब कोई ये भी कह सकता है, जैसे लोग अब जो है जिसारत करते कहते हैं कुरान में कहां लिखा है हराम है शराब पीना, तो इस तरह तो जिना करना भी आराम नहीं लिखा, ये कहे जिना के करीब ना जाओ, तो भाई ये तो अब हमारी ढटाई है, तो वरना इससे ज्यादा सच बात क्या होगी। फरमाया वला तकरब उस जिना, और जिना के तो करीब भी ना जाओ, इन्नहु काना फाहिशा व साअ सबीरा, बेशक ये खुली बेहयाई और बहुत बुरा रास्ता है। वो माशरे जहां जिना आम हो जाता है तो वहां एतमाद खत्म हो जाता है मियां और बीवी का, इसलिए इसे बुरा रास्ता कहा गया। शौहर जब घर से निकलता है तो उसे जो है भरोसा नहीं होता कि मेरे पीछे कौन कौन घर में आया होगा, और इसी तरह खातून को भी एतमाद नहीं होता कि मेरा मियां की किस किस से आशनाई है और कहां कहां उसकी दोस्ती है। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि औलाद जो घर में होती है उस पर ट्रस्ट नहीं होता कि मेरी है भी या नहीं, और फिर वालदैन जो है खसूसन बाप वो तवज्जो और इशार नहीं करता जो अपनी औलाद के लिए करना चाहिए, और औलाद उसे महसूस करती है और बाद में उससे बदला लेती, तो पूरा माशरा खराब होता है, तबाह होता है इस जना की वजह से। تو اس لیے اسلام میں یہ جو پردے کے احکامات ہیں تو ایک شخص کے لیے صرف اپنی بیوی جو ہے وہی ایک مرکز بنتی اور باقی سارے دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں، تو یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے میاں بیوی کا، اور پھر یہی بلڈنگ بلاک ہے پورے معاشرے، پورے معاشرے میں یہ رشتہ مضبوط ہوگا وہ معاشرہ مستحکم ہو، ورنہ وہی حال ہوگا کہ فیملی لائف ختم ہو گئی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے وی آر لیونگ ٹوگیدر، کیونکہ اب یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی نکاح کر کے کیا بیوقوف ہے، ان کے پھر قانونی اختیارات ہو جائیں گے، حقوق ہو جائیں گے، وہ کیا دینے. تو جب تک دل چاہتا ہے ساتھ رہتا ہے پھر علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر علیحدہ، تو وہ بھی جوانی کے چند سال ہیں، پھر جب ادھیڑ عمر شروع ہو جاتی ہے تو وہ چوائس بھی ختم ہو جاتی ہے ساتھ رہنے والی. تو بہرحال فرمایا کہ اب اس کا اسلام نے ستیہ باب کیسے کیا ہے، نمبر ایک نکاح کو آسان بنائے، اور جس معاشرے میں نکاح آسان ہوتا ہے وہاں زنا مشکل ہوتا ہے، جہاں نکاح مشکل بنا دیا جائے وہاں زنا آسان ہو جاتا ہے. پھر دل کا پردہ شرم و حیا کو پروموٹ کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے، ایک اٹھتا تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا. پھر آنکھوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا، آنکھ کا پردہ غرض بصر، اور یہ منع کیا گیا ہے کہ مرد نامحرم کو دیکھے یا اسی طرح خاتون کی جنا محرم کو غور سے دیکھے، یہاں تک کہ اپنی محرم عورتوں کو بھی جو ہے بھول کر دیکھنا جو ہے نہیں چاہیے. تو فرمایا اسی طرح چوتھی چیز ہے جسم کا پردہ جسے ستر کہتے ہیں، مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ چھپا ہونا چاہیے، عورتوں کا پورا جسم ہی ستر ہے سوائے چہرے کی کچیا اور کلائیوں تک، ہاتھ اور رخنوں کے نیچے جو پیر ہیں، تو باقی پورا جسم انہیں محرم مردوں سے بھی چھپانا چاہیے سوائے شوہر کے، اور جب باہر نکلے تو باقی یہ جو کھلے ہوئے حصے اور جو لباس اور زینت ہے اسے بھی ایک بڑی چادر میں چھپا دیں جسے جلباب کہتے ہیں، اسے حجاب کہتے ہیں. یہ فرائض ہیں، یہ کوئی نوازے نہیں ہے، اس کا حکم ہے. پھر پورے معاشرے کا پردہ، اسلام میں ایک ساتھ مل جل کر عورت مردوں کے اختلاط کے ساتھ کام جائز نہیں، اگر عورتوں کو کام ہی کروانا ہے تو ان کی یونٹ علیحدہ ہونا چاہیے، وہاں ورکرز بھی خواتین ہو، سپروائز بھی خواتین کرنی ہو، گارڈ بھی خاتون ہو، پورا یونٹ علیحدہ ہو، سب کام ہو سکتا ہے، پرائمری ایجوکیشن پورے خواتین کے حوالے کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ مکس ہی چلایا جائے. یہ تو ایک مثال ہے، باقی اور انڈسٹریز میں اور لڑکے کا علیحدہ یونٹ بنا دیں. ان سب کے بعد پھر جنسی اشتہار پیدا کرنے والی اشیاء پر پابندی ہے، شراب ہے اور بیہودہ لٹریچر ہے، اس سب پر پابندی، پھر بھی کوئی بات نہ آئے اور زنا کرے تو اس کے لیے بڑی سخت سزائیں، یعنی غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم کی سزا، ایک دفعہ دیکھ لینا کوئی تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، پتا ہو کہ یہ سزا عام ہے تو پھر 10 دفعہ سوچے گا، ورنہ آج کل پیسے والوں کو وزیر ہی ہے، غریب لڑکیاں آتی ہیں جاب کی، اس میں وہ بےچاری پریشان ہوتی ہیں، ان کا یعنی پورا توجہ اس پر ہوتی ہے کہ کیسے ایکسپلائٹ کرے، مال تو بہت ہے جب میں، اب جو ہے یہ ساری شوقیاں چڑھتی، تو پتا ہو کہ سخت سزا ملنے والی ہے تو کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے. آج غریب کی بیٹی جو ہے اس کا کوئی تحفظ نہیں، یہ تو ہم لوگ مطمئن ہیں کیونکہ ابھی کسی بدماش کی نظر ہماری بیٹی، ہماری بہن پر، ہماری بیوی پر نہیں پڑی، ان سے پوچھے جن پر نظریں ہیں اور ان کا کیسے دل گزرتا ہے. تو اس لیے یہ کام ہوگا جب اسلامی انقلاب آئے گا، جب یہاں پر نظام ٹھیک ہوگا، یہاں تعلیم کی حکومت ہوگی، اللہ کا نظام قائم ہوگا، تو پھر یہ تحفظ ہوگا جان مال اور عصمت کا. جو ہے وہ حکم آ رہا ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. ومن قتل مظلوما، اور جو کوئی قتل کیا جائے ناحق، فقط جعلنا لوليه سلطانا، تو ہم نے دے دیا ہے اس کا اختیار اس کے ولی کو، چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو قباہ لے کر جان بخش دے، چاہے تو قصاص میں اسے قتل کر دے. فلا یسرف فی القتل، بس قتل کا بدلہ لینے میں اسراف نہ کرو، یعنی اسے ٹارچر نہ کرو، اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹ کاٹ کے مارو، پیسے لے لیے خون بہا کے پھر اسے بھی قتل کر دیے، یہ بھی اسراف میں آتا ہے. ایک مجرم کے ساتھ اس کے باقی بے گناہ ساتھیوں کو بھی قتل کر دینا، یہ بھی اسراف میں آتا ہے. تو اس سب سے منع کیا جا رہا ہے کہ اگر بدلہ لینا ہے تو اسی سے لو جس نے قتل کیا، یہ نہیں کہ اس میں ہماری کمیونٹی کے 4 آدمی مرے اور ان کی کمیونٹی کے 4 مار دو، یہ کوئی نہیں، جو قاتل ہے اسی کو مار سکتے ہیں، بے گناہوں کو قتل نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ فلا یسرف فی القتل، بس قتل کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرو، انہ کان منصورا، بے شک اس کو مدد دی گئی ہے جو مقتول کے ورثہ ہیں. اور 10واں لینڈ مارک آ رہا ہے ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے بھی قریب نہ ہو، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طور پر جو اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم جو ہے جوان ہو جائے تو اس کا مال اسے گویا واپس کر دیا جائے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے، یتیم کا مال کھا جانا یہ عام چیز ہے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، ان کا مال بھی کھا جانا یہ بہت کامن ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں میں، اور یہی تو اسلامی آپ کہیں لینڈ مارکس ہیں اور اسلامی تہذیب ہے جو ہم کھوتے جا رہے ہیں مغربی تہذیب کے آگے۔ اسی طرح گیارہواں لینڈ مارک آ رہا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے پورا کرو، اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدوں کے بارے میں بات کچھ ہوگی۔ آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت داری نہ ہو، اس شخص کا دین ہی نہیں جس میں عہد کی وفاداری نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ عہد المومنی کا اخذ الکف، مومن کا وعدہ کرنا ایسا ہے جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، زبان سے وعدہ کرنا ایسا ہے جس کسی کے ہاتھ میں ہاتھ تھما دیا ہو، تو یہ اتنی معمولی چیزیں نہیں ہیں جسے ہم نے اس طرح کرے۔ ایک وعدہ آدمی اپنے آپ سے کرتا ہے، ایک وعدہ اللہ سے کرتا ہے، اب یہ انسانوں کے جتنے آپس کے معاملات ہیں سب وعدوں پر ہیں، کچھ وعدے ریٹن کانٹریکٹ بن جاتے ہیں، کچھ ان ریٹن کانٹریکٹ، نکاح ایک زمانے تک ان ریٹن کانٹریکٹ تھا، وہ ریٹن ہونے لگا۔ والدین اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت میں، اب کانٹریکٹ یہ کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ اولاد انہیں چھوڑ کے امریکہ چلی جائے گی، اپنے عیش کے کام کریں گے، نہیں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ ان کی خدمت کرے گی، ان کے ساتھ رہے گی، ان پر توجہ دے گی، تو یہ ان ریٹن کانٹریکٹ ہے۔ تو وعدے پورا کرو، وعدوں پورا کرنے پر ہم آتے ہیں تو بہت سارا انپروڈکٹیو اخراجات جو اس وجہ سے ہوتے ہیں وہ بچ جائیں۔ اب یہ لیبر کے اوپر سپروائزر لگایا جاتا ہے، سپروائزر کے اوپر مینیجرز لگائے جاتے ہیں، مینیجرز کے اوپر جو ہے آپ کے اینٹی کرپشن لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر ویجیلنس لگایا جاتا ہے، سب کرپشن مل کر کر رہے ہیں پھر بھی کرپشن نہیں رک رہا، تو وہ کرپشن کیسے رکے گا جب یہ مان لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جب تک تقویٰ پیدا نہیں ہوگا تو یہ جو ہے یہ اب کتنا ان پروڈکٹیو اخراجات ہیں جو اس لیے ہوتے ہیں۔ نمبر 12 واؤفل کا الا اذا قلتم، اور پورا کرو معاف جب بھی تم ناپو، تو جس طرح چیزیں تلتی ہیں اسی طرح حقوق و فرائض بھی اللہ نے تولے دیں۔ آگے بڑھیے گا، وزنوں بالقسط سے مستقیم، اور وزن کرو بالکل سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، تو لینے اور دینے کے بعد ایک ہونے چاہیے، جو اپنے حقوق یاد رہتے ہیں تو دوسرے کے حقوق بھی یاد رکھو، جو دوسرے کے حقوق ہیں وہ تمہارے فرائض ہیں، ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں گے ہمارے حقوق بھی مل جائیں گے، لیکن ہر ایک لگا ہوا ہے کہ میرا حق دو، وہ خود دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ لینے اور دینے کے بعد ایک ہونے چاہیے، اور جب بھی آدمی تولے تو بالکل سیدھے ترازو سے تولے، زارے کا خیروں آسن و تعویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ ولا تخفو ما لیس لک به علم، امت پیچھے پڑا کرو ایسی بات کی جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو، ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک یہ آنکھ، بے شک یہ کان، آنکھ اور یہ دل، کل اولائک کان عنہ مسئولا، ان سب کے استعمال کے بارے میں بات پرس ہوگی، تو یہ اوکل سائنسز کہلاتی ہیں، پالمسٹری، ایسٹرانومی، اسی طرح ہوروسکوپ، ایکسٹرا سینسری پرسپشن، فورتھ ڈائمینشن، ٹیلیپیتھی، ٹیلیکائنیسز، میں تیزی سے گزر رہا ہوں، یہ بے شمار ایسی چیزیں، بھائی وہ نجومی جو دوسروں کا مستقبل بتا رہا ہے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنا اچھا کتنا صحیح علم ہوگا، تو بھائی اسے اتنا ہی مستقبل کا پتا تھا، اپنا مستقبل تو سوال لیتا، تو ان سب سے بچنا چاہیے۔ وَكُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور ان ساری فیکلٹیز کے استعمال کے بارے میں بات پرش ہوگی، اچھے خاصے پڑھے لکھے مہذب معاشرے میں یہ چیزیں ہیں۔ اب 13th کا نمبر پورے ویسٹ میں امریکہ میں جو ہے یہ برا سمجھا جاتا ہے، امریکہ میں تو 13th فلور ہی نہیں ہوتا، 12th کے بعد 14th آتا ہے، 13 نمبر کمرے میں کوئی رہنا نہیں چاہتا، پورٹل کا 13 نمبر روم نہیں ہوتا، 12 کے بعد 14 آ جاتا ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں، لوگ اس میں بڑے پکے ہیں، تو یہ حالانکہ کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ ولا تمشی فی الارض مراحا، اور نہ چلو زمین میں اکڑ کر، انک لن تخرق الارض، بے شک نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، ولن تبلغ الجبال طولا، نہ ہی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ سکتے ہو، کلو ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں جو برائی کا پہلو ہے وہ آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحا الیک ربک، اور یہ وہ باتیں ہیں جو وہی کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، من الحکمہ، یہ حکمت سے لبریز ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہاً آخر، اور آخر میں پھر توحید کا ذکر، امت پکارو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو، فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں، ملامت زدہ ہوگا، دھتکارے ہوئے ہوگا۔ افا اصفاکم ربکم بالبنین، کیا چن لیا تمہیں تمہارے رب نے بیٹے دینے کے لیے، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور بنا لیا اس نے فرشتوں کو بیٹیاں، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اور اللہ کے لیے یہ تم نے کیا، اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بے شک تم کہہ رہے ہو بہت ہی بڑی بات۔ تو یہ 15 لینڈ مارک ہے اسلامی تہذیب کے، شفقت خداوندی کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور پھر کا بیان کر دیا ہم نے اس قرآن میں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اصل میں 8 رکعت پڑھنی ہے، اب 2 رکو ہوئے، 4 رکو ہو گئے، 4 ہو گئے، چلیں ٹھیک، رک جائے۔
بسم اللہ اول و آخر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پانچویں رکوع سے ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اب پھر کر ہم نے بیان کر دیا اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحتیں حاصل کریں، یعنی توحید کو اور حق بات کو بھی۔ اور دوسری دفعہ یہ قرآن کا لفظ آیا، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور نہیں بڑھتی ان کے لیے مگر نفرت، تحدید شرک۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اے نبی کہہ دیجئے اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور بھی معبود، کما یقولون، جیسے کہ یہ مشرک کہتے ہیں، اِذًا لَبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو سب وہ تلاش کرتے عرش کی طرف راستہ، یعنی فطرت میں جھگڑا ہوتا ہے کون سب سے بڑا ہے، وہ سب جو ہے محسوس ہوتا۔ آگے عظمت باری تعالیٰ کا ذکر، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوماً کبیرہ، تو پاک ہے اور برتر ہے اللہ ان تمام باتوں سے جو وہ کرتے ہیں حد سے زیادہ۔ تسبح له السماوات السبع والارض، اور اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے اندر ہے، یعنی یہ زمین بھی ساتوں آسمان بھی اور جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اس کی تسبیح کرتی ہے اس کے حمد کے ساتھ، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے، اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ اللہ بڑا بردبار اور بہت بخشنے والا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرے، ایک تسبیح قولی ہے، یعنی ہر شے کو اللہ نے قوت گویائی دی، اور ہر شے اپنی اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کرے، اور ایک تسبیح حالی ہے، یہ ہر چیز کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی شاندار ہے اور کتنے بڑے خالق نے اسے بنایا۔ تو بہرحال سائنٹیفک مائنڈ کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور یہ پانی بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے، لیکن یہ سب ممکن ہے۔ اور یہ قرآن بہرحال یہی کہہ رہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی، اس کے لیے جاندار ہونا ضروری نہیں، البتہ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتا انسان۔ منکرین آخرت کی محرومی کا ذکر، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے ان کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، حجاباً مستوراً، ایک چھپا ہوا پردہ، یعنی وہ قرآن سے وہ فیض حاصل نہیں کر پاتے۔ اب اس پردے کی جو ہے تفصیل آ رہی ہے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے، اَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ہوتا ہے بوجھ، ثقل، بھاری پن، بہرا پن، یا جسے ڈاٹ کہتے ہیں، کہ وہ حق بات سن ہی نہیں پاتے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں جو کہ واحد ہے، ایک ہی معبود ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پیٹ پھیر لیتے ہیں اور پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں نفرت سے۔ تو سب سے پہلے توحید سے نفرت کا ذکر آیا کہ ان کے دل اور ان کی آنکھیں گویا ان پر پردے ہیں، اور اسے کانوں میں ثقل ہے اور اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب یہ قرآن سے نفرت کا ذکر آ رہا ہے، نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ہم ہی خوب جانتے ہیں جس طور پر وہ مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا اور وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ تو یہ قرآن سے ان کی نفرت کا ذکر، اور آگے رسول سے نفرت کا ذکر آ رہا ہے، وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، اور جبکہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، تو کہتے ہیں یہ ظالم، اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر ایک جادو کیے ہوئے شخص کی، انظر کیف ضرب لك الامثال، اے نبی دیکھیے کیسے وہ بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، پس وہ گمراہ ہو گئے پس وہ نہیں پاتے راستہ. آگے منکرین آخرت کے تین سوالات اور ان کا جواب آ رہا ہے، یعنی کیا ہم واقعی مرنے کے بعد دباؤ اٹھائے جائیں گے، دوسرا سوال تھا ہمیں کون اٹھائے گا، اور تیسرا سوال تھا کہ یہ کب ہوگا، تو ان تینوں کا جواب دیا جا رہا ہے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں ہڈیاں اور چورا چورا، انا لما بعثنا خلقا جدیدا، کیا ہمیں دوبارہ سنے نو اٹھایا جائے گا. کونو، جواب دیا جا رہا ہے، قل کونو حجارتا او حدیدا، اے نبی آپ کہہ دیجئے خاتم ہو جاؤ پتھر یا پھر اس سے بھی زیادہ یعنی لوہا، او خلقا مما یکبرو فی صدورکم، یا اور کوئی شے جو تمہارے دلوں کو جو ہے بڑی معلوم ہوتی ہو، اس سے بھی سبتر کوئی چیز بن جاؤ تو بھی اللہ تمہیں اٹھا کھڑا کرے. دوسرا سوال ان کا، فسیقولون من یعیدنا، پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا. قل الذی فطرکم اول مرہ، اے نبی کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. ان کا تیسرا سوال، فسینغضون الیک رؤوسہم، پھر وہ ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سر. ویقولون متى ہوا، کہیں گے کہ یہ کب ہوگا، کب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. قل عسى ان یکون قریبا، اے نبی جواب دیجئے کہ شاید کہ وہ قریب ہی وقت آ جائے. تو قیامت کتنی دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. آپ نے ایک موقع پر اس طرح اپنی دو انگلیاں قریب کی کہ میں اور قیامت اس طرح ہے ساتھ ساتھ. انسان کی جو آپ کہیں کہ خوش کلامی اور اصل دشمن کا ادراک بیان ہو رہا ہے. وقل لعبادی اقول الذی ہی احسن، بلکہ ایک آیت رہ گئی، یوم یدعوکم، اور یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے بیان ہو رہا ہے، اور جس دن وہ بلائے گا تمہیں، فتستجیبون بحمدی، تو پس تم ضرور حاضر کیے جاؤ گے اس کی جناب میں حمد کرتے ہوئے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم خیال کرو گے کہ تم نہیں ٹھہرے ہو مگر بہت تھوڑا. آج بھی ہم جو اپنی گزری زندگی کو دیکھیں تو ایسے لمحے محسوس ہوتے ہیں جو اتنی عمر گزرے گی. اسی طرح قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو لگے گا کہ دنیا میں تو بس بہت ہی مختصر ہے. آگے پھر انسان کی خوش کلامی اور شیطان کی ناکامی بیان ہو رہی ہے. فرمایا وقل عبادی، اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یقول اللتی ہی آسر، وہ جو کہیں بات تو بہتر بات کہیں، ان الشیطان ینزغ بینہم، اب بے شک شیطان تو جھگڑا ڈالتا ہے ان کے درمیان، ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، اور بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، اور تمہارا رب بھی بہتر جانتا ہے، ایشا یرحمکم، اگر وہ چاہے تو رحم کرے تم پر، او ایشا یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تو عذاب دے تمہیں. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر کوئی وکیل بنا کر. وربو عالم و بمن فی السماوات والارض، اور آپ کا ربی خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اور ہم نے فضیلت بخشی ہے بعض نبیوں کو بعض پر. وآتینا داود زبورا، اور ہم نے عطا کی ہے داود علیہ السلام کو زبور. اللہ کہاں کہ سب اس کے انبیاء ہیں، وہ جسے جس پر فضیلت ہے. مجھے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، نہ ہمیں اس کا یعنی کوئی ہمیں وہ حق حاصل ہے، اور نہ وہ علم ہے کہ ہم ان کی فضیلت میں ایک کو دوسرے پر بیان کر سکیں. آگے تردید شرک ہے، غیر اللہ کی بے بسی بھی بیان ہو رہی ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دونی، کہہ دیجئے پکارو انہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے ہو اللہ کے سوا. فلا یملکون کشف الضر عنکم، پس وہ نہیں مالک کہ ہٹا سکے تکلیف کو تم سے. ولا تحویلا، اور نہ ہی وہ اس کے بدلنے کے ہی اختیار رکھتے ہیں. اولئک الذین یدعون، اللہ والوں کے اوصاف آ رہے ہیں، یہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، تلاش کرتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ. ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے اللہ سے. اور نمبر دو، ویرجون رحمتہ، اور وہ تو امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی. اور نمبر تین، ویخافون عذابہ، اور وہ تو ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے. ان عذاب ربی کا کانا محضورا، بے شک آپ کے پروردگار کا عذاب ہے ایسا کہ اسے ڈرا جائے. تو ہر بستی فنا ہو کر رہے گی، مضمون آ رہا ہے. یہاں جو سابقہ ابھی ہم نے سورت پڑھی، اس میں انبیاء اولیاء فرشتوں کو جو خدائی میں شریک کیا گیا، تو ان کی یہ تین صفات بیان ہو رہی تھی کہ وہ خدائی میں شریک نہیں ہے،
بلکہ تو خود اللہ سے سب پہنچنے کی خود بد کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں اور وہ تو خود اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں اور اللہ کے عذاب سے وہ خود ڈرتے رہتے ہیں. یہی تعلیمات انہوں نے دینی. آگے فرمایا کہ ہر بستی فنا ہو کر رہے گی. وہ امن کریا اور نہیں ہے کوئی بستی اللہ نہنو مغلے بوہا مگر ہم اسے ہلاک کریں گے قبل یوم قیامہ قیامت سے پہلے پہلے او معذبوہا عذابا شدیدا یا ہم عذاب دیں گے اسے بہت سخت عذاب کان ذالک فی الکتاب مستورا اور یہ امر جو ہے یہ معاملہ کتاب میں لکھا ہوا ہے تحریر شدہ ہے. نافرمانوں کی ایک سزا ہے دنیا میں لیکن اصل سزا پھر آخرت میں. آگے فرمائش کی معجزہ نہ دکھانے کی حکمت بیان ہو رہی ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیۃ اور نہیں روکا ہمیں اس بات سے کہ ہم بھیجیں کوئی معجزہ الا ان کذب بها الاولون مگر کہ جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرا اور ہم نے دی تھی قوم ثمود کو اونٹنی بالکل ظاہری کھلا نشان فظلموا بها بس انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ. وما نرسلوا بالآیات الا تخفیفا اور ہم نہیں بھیجتے معجزے مگر ڈرانے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور جب ہم نے کہا آپ سے اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ کہ بے شک اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے لوگوں کا. وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا اور نہیں بنایا ہم نے اس رویا ویسے تو کہتے خواب کو لیکن ہیا رویا نعین یہ مفسرین نے لکھا یہ آپ کو دیکھی بات تھی اللتی آرائنا کا جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو یعنی اشارہ معراج کے واقعے کی طرف الا فتنہ للناس مگر آزمائش لوگوں کے لیے. کچھ وقت نہیں لگا اور آپ جو ہے وہ سفر طے کر کر آ گئے جو ایک مہینہ لگتا تھا مکہ سے فلسطین پہنچنے میں ایک اور مہینہ لگتا تھا واپسی میں تو دو مہینے کا سفر جو ہے. باقی یہ کہ آپ نے جو اشارات بتائے کہ فلاں قافلہ ادھر ہے وہ اتنے دن میں مکہ پہنچے گا فلاں یہاں فلاں وہاں وہ سب پورے ہو گئے تو مشرکین حیران تو تھے کہ باتیں تو ساری صحیح نکل گئی لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آج بھی اتنے کم وقت میں جا کر آئے. چنانچہ بڑے خوش ہوئے اور دوڑتے ہوئے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے ان سے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کہے کہ راتوں رات وہ یہاں سے فلسطین چلا گیا اور وہاں سے واپس بھی آ گیا اور آپ کا کوئی وقت نہیں گزرا تو تم اسے کیا کہو گے. ان کا خیال تھا وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو غلط بات ہے یہ وہ. انہوں نے کہا یہ بتاؤ یہ کہا کس نے تو مشرکین نے کہا یہ تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ. تو حضرت ابو بکر نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچا کہا بالکل صحیح کہا اس لیے پھر ان کا لقب کیا بنا صدیق. تو یہاں تکذیب آیات کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ یہ آیتیں جو ہے وہ شبہات کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں. ان میں ایک تو معراج کا واقعہ اللتی آرائنا کا جو ہم نے دکھایا آپ کو الا فتنۃ للناس مگر وہ ایک آزمائش تھا لوگوں کے لیے. وَشَجَرَةً مَلْعُونَةً فِي الْقُرْآنِ اور اس درخت کا بھی جو جس کا ذکر قرآن میں یہ زقوم کا درخت ہے صافات دخان واقعہ میں اس کا ذکر آئے گا کہ جہنم کی جڑوں سے یہ درخت نکلتا ہے اس کا پھل جو ہے وہ سانپوں کے پھن کی طرح ہے اور ایسا زہریلا پھل ہوگا کہ نہ اگلا جائے گا نہ نکلا جائے گا اور یہ جہنموں کو کھانا پڑے گا. تو فرمایا وَنُخَفِّفُكُمْ اور ہم انہیں ڈراتے ہیں فما یزیدہم الا طغیاناً کبیرا اور نہیں بڑھتے وہ مگر حد سے بڑی ہوئی سرکشی میں. تو ان دونوں واقعات کو جھٹلاتے تھے اور وہ کہتے تھے ایک تو یہ تو ہو نہیں سکتا کوئی اتنا سفر کرا ہے دوسرا کہتے تھے یہ درخت کیسے آگ میں نکل سکتا ہے یہ تو متشابہ ہیں اللہ کہہ سکتا ہے جو چاہے وہ. تو یہ اصل میں آج کل کا بھی ذہن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے ساتھ اور کچھ قوانین کے ساتھ اس دنیا کو چلا رہے ہیں. تو ایک آدمی جو دنیا پرست ہوتا ہے مادہ پرست ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب اللہ بھی قوانین کے خلاف نہیں کہہ سکتا. تو حالانکہ معجزہ کہتے ہی اسے کہ خلق عادت کے اس عام اصولوں کے کو توڑ کر اللہ کچھ کرتا ہے جیسے آگ کو جلاتی ہیں میں اور آپ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالیں تو ہاتھ جل جائے گا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے نہیں جلا. پانی تو اپنا لیول برقرار رکھتا ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی دو طرف کھڑا ہو گیا بیچ میں سے رکھتا ہو گیا. تو یہ اگر ایمان نہ ہو تو یہ معجزات کو انسان ڈینائی کرتا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے یہ درخت کیسے ہو گئے گا جہنم سے بھائی اللہ کی مرضی. اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ جنات کو کیسے تکلیف ہوگی تو بنے ہی آنکھ سے اور تو انسان بھی تو مٹی سے بنا مٹی کا ڈھیلا اسے مارا جائے تو اسے تکلیف ہوتی یا نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ اس طرح کے شکلات جو ہے وہ شیطان ڈالتا رہتا ہے اور یہ پھیلاتے رہتا. آگے قصہ آدم ابلیس آ رہا ہے اور یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ
تقریباً 7 مقامات پر آ رہے ہیں اور یہ تقریباً 4 مرتبہ اب یہاں سورہ بنی اسرائیل میں آئے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, بس ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا, اور کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے بنایا. قَالَ أَرَأَيْتَكَ, اور بولا کہ بھلا دیکھو تو, هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ, یہ ہے وہ سے جس پر جسے مجھ پر جو ہے فوقیت دی گئی. لئن اخرتنی الى یوم القیامہ, اور ساتھ ہی اس نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ اگر آپ مجھے مہلت دے دیں قیامت تک کے لیے, لاحتنکن ذریته الا قلیلا, تو میں قابو کر لوں گا ان سب کے سب کو سوائے ان میں سے تھوڑوں سے. یہ جو احتنکن جو ہے یہ کہلاتا ہے گھوڑے کو لگام پہنانا, ایک جنگلی گھوڑا ہوتا ہے اسے قابو کرنے کے لیے لگام پہنا دی جاتی, پھر وہ سوار کے کنٹرول میں ہوتا ہے, اس کے اشاروں کا چلتا ہے. تو شیطان کہہ رہا ہے کہ اب مجھے موقع تو دے, میں ایسے انہیں قابو کروں گا, ان میں سے اکثر جو ہے وہ جو ہے میرے قابو میں رہیں گے سوائے ان کے تھوڑوں سے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, قال اذهب فمن تبعك منهم, کہا کہ بس تم جاؤ, گویا تمہیں اجازت دی گئی, بس اب جو کوئی تمہاری پیروی کرے گا ان میں سے, فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا, تو یقیناً میں جہنم کو تمہاری سزا بناؤں گا پوری پوری سزا. آگے شیطان کے واروں کا ذکر, واستفزز من استطعت منهم, بس ڈراؤ تم ان میں سے جس کو تم سے ہو سکے, بے صوتی کا اپنی آواز سے, واجلب علیہم بخیلک ورجلک, اور جمع کر لاؤ ان کے اوپر اپنے پیادے اپنے سوار, وشارکہم فی الاموال والاولاد, اور شریک ہو جاؤ ان کے مالوں میں ان کی اولاد میں, وعدہم, اور ان سے وعدے کرو, وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان وعدہ نہیں کرتا مگر جھوٹ کا. اس نے یہ جو کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی تدبیریں کر لو اور انہیں ڈراؤ اپنی آواز سے, تو یہ آواز جو ہے یہ گناہ کی تحریک کی ہوتی ہے, اور برائیوں اور فحاشی اور یہ ساری آوازیں جو اس طرح کی یا باطل کی کا ساتھ دینے کے جو نعرے ہیں یہ سب اسی میں. اسی طرح اس سے کہا کہ اپنے پیادے اور سوال لے آؤ, یعنی جو تمہارے تم سے ہو سکے مددگار وہ تم استعمال کر لو, اور پھر ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو جاؤ. تو مال میں شرکت یہ کہ حرام مال شامل ہو جائے, اولاد میں شرکت یہ کہ اولاد کو صرف دنیا کی تعلیم دی جائے, دنیا داری سکھائی جائے, دین داری نہ سکھائی جائے, اور پھر ان سے وعدے کرو. اور شیطان کے وعدے ہی دھوکے ہوتے ہیں, وہ سرس بات دکھا کر, لیکن جو ہے وہ انسان جب وہ گناہ کر جاتا ہے تو وہ پھر اس جو ہے وہ ایسے ٹرپ میں آتا ہے کہ وہاں سے نکل نہیں پاتا. فرمایا انا عبادی لیس لک علیہم سلطان, بے شک جو میرے بندے نہیں ہوگا تمہارا ان پر کچھ بھی اختیار, وکفا بربی کا وکیلا, اور کافی آپ کا پروردگار بطور کارساز. آگے نعمت فلک کا ذکر, ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر, بلکہ نعمت فلک یعنی کشتی, تمہارا رب تو وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی سمندر میں, لتبتغوا من فضلی, تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے, انہو کان بکم رحیما, بے شک وہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے. انسان کی ناشکری کا بیان, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, اور جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت سمندر میں, ذَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ, تو کھو جاتے ہو جنہیں تم پکارتے تھے سوائے اس اللہ کے, فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ, پھر جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی تک, أَعْرَضْتُمْ, تو پھر اس اللہ سے منہ پھیر لیتے ہو, وَكَانَ الْإِنسَانَ كَفُورًا, اور انسان ہے ہی بڑا ناشکرا. أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ رَبُّكُمْ بِجَانِبِ الْبَرِّ, کیا تم نڈر ہو گئے اس سے کہ وہ اللہ تمہیں جھسا دے خشکی کی ایک طرف, اور یوسل علیکم حاسبا, یا بھیج دے تم پر جو ہے آندھی کے ذریعے عذاب, ثم لا تجدوا لکم وکیلا, پھر نہیں پا سکو گے تم اپنے لیے کوئی اور کارساز اور مددگار. تو اب یہ کہ صرف سمندری میں کیا اللہ ڈبو سکتا ہے, کیا خشکی پہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا, تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں, ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں, تو آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کہیں پر بھی گرفت کر سکتا ہے. اب امن تم یعیدکم فیہ تارۃ اخرى, کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے کہ وہ لوٹا دے تمہیں دوبارہ سمندر میں ایک مرتبہ, فیرسل علیکم قاصفا من الریح, اور بھیج دے تم پر ایک شدید جھونکا ہوا کا, فیغرقکم بما کفرتم, پھر وہ غرق کر دے تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے, ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبعا, پھر تم نہیں پاؤ اس بات پر ہمارا کوئی بھی تعاقب کرنے والا, تو اللہ سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ کہا کہ اللہ تمہیں خشکی پر بھی عذاب دے سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے دوبارہ سمندر کا سفر کرو اور پھر اللہ غیب کر دے. اب فضیلت آ رہی اشرف المخلوقات, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور ہم نے بڑا بڑی فضیلت دی بنی نو آدم کو, وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے اسے اٹھایا خشکی اور تری میں, اسے سواری دی. اب انسان زمین کے اوپر بھی دوڑتا پھرتا ہے اور اسی طرح سمندروں میں بھی خوب سفر کرتا ہے. تو فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے روزی دی اسے پاکیزہ چیزوں سے, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے اسے فضیلت دی اکثر چیزوں پر جو ہم نے پیدا کی فضیلت کے اعتبار سے. تو اشرف المخلوق جو ہے وہ اللہ نے انسان کو بنایا, باقی ساری مخلوقات پر اللہ نے انسانوں کو مقدم کیا. یوم ندعو کل اناس بامامہم, اور جس دن ہم بلائیں گے ہر گروہ کو ان کے امام کے پیچھے, ان کے امام کے پاس. تو امام سے مراد نامہ اعمال بھی لیا گیا اور قائدین بھی لیے گئے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ, پھر جس کسی کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں, فاولائک یقرؤون کتابہم, سب وہ لوگ پڑھیں گے اپنے نام اعمال, ولا یظلمون فتیلا, اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر جو ہے وہ دھاگے برابر. یہ فتیل ہم نے کہا تھا کھجور کی گٹھلی میں جو باریک سا دانا دھاگا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. تو اب آگے مضمون آ رہا ہے, جو دنیا میں آنکھ کے اندھے بنے رہتے ہیں, حق بات دیکھنا نہیں چاہتے, وہ وہاں جو ہے جو یہاں دل کے اندھے ہوتے ہیں وہ وہاں آنکھوں کے اندھے ہوں. ومن کانا فی ہذہ اعمى, اور جو رہا اس دنیا میں ہدایت سے اندھا گویا, فہوا فی الآخرت اعمى, تو وہ ہوگا آخرت میں اندھا, وأضل سبیلا, اور وہ جو ہے وہ راستے سے بہت بھٹکا ہوا ہوگا. وإن کادوا ليفتنونک, اور بے شک وہ قریب تھے کہ بہکا دیں آپ کو, عن الذی اوحینا الیک, یعنی اس حکم سے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف, لتفتری علینا غیرہ, تاکہ آپ اس طرح کریں ہم پر جو ہے اس کے خلاف, یعنی وحی کے علاوہ اپنی من گھڑت طریق جو ہے وہ باتیں اللہ سے منسوب کر دیں. تو فرمایا وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, تو اس وقت وہ بنا لیتے آپ کو دوست. تو اصل میں ان کی اصل دشمنی قرآن سے, اور قرآن میں جو ان کے باطن نظریات اور من گھڑت معبودوں کے خلاف باتیں, ان سے اصل میں دشمنی. تو کہا جا رہا ہے اگر آپ ان کی بات مان لیں بالفرض تو یہ پھر آپ کو جو ہے اپنا دوست بنا لیں. آگے فضل الہی کا ذکر, ولولا ان ثبتناک, اور اگر نہ ثابت رکھا ہوتا ہم نے آپ کو گویا ہم پر, لقد کتا ترکنو الیہم شیئا قلیلا, تو آپ کچھ نہ کچھ جو ہے جھک جاتے ہو ان کی طرف کچھ تھوڑا سا ہی. جب دیکھیں دو موڈ ہوتے ہیں, ایک دشمن مستقل جو ہے وہ لڑائی پر آمادہ ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے اور مسائل ڈھا رہا ہے, اور پھر وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے, تو آدمی میں فطری طور پر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ چلو یہ کچھ تو تائب ہوا, چلو کچھ نہ کچھ اس کی طرف ہم بھی بڑھ جائیں. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور ان سے کوئی جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ آپ نے نہیں کیا. اب آگے مضمون آ رہا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہیں, اذا لا ذقناک ضعف الحیاء, اور فرمایا کہ اس وقت ہم ضرور چکھاتے آپ کو بالفرض اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے, تو دگنی سزا اس زندگی میں, وضع فل مماد, اور دگنی سزا مرنے پر, ثم لا تجد لك علینا نصیرا, پھر نہیں پاتے آپ اپنے لیے ہمارے سامنے کوئی بھی مددگار. تو بات یہ کہ جو جتنے بلند مقام پر ہوتا ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی رہتا ہے اور اس کی سزا بھی اتنی زیادہ. دیکھیں یہاں 2-2.5 فٹ سے کوئی نیچے گرے گا تو وہ جو ہے اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی یہاں 2-2.5 منزل سے نیچے گرے گا تو جو ہے جان بحق بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو جتنے بلند مقام پر ہے اتنی بڑی پھر وہ سزا اسے ملتی ہے حق سے منہ موڑنے کی. آگے ہجرت کا بیان آ رہا ہے, وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ, اور بے شک وہ قریب تھا کہ وہ دل برداشتہ کر دیتے آپ کو اس ملک سے, لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, تاکہ وہ نکال دیں آپ کو اس سے, وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, پھر وہ نہیں رہ سکتے آپ کے پیچھے یہاں مگر تھوڑا سا, سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا, فرمایا کہ یہ دستور ہے ان کا جنہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے یعنی اپنے رسولوں میں سے, وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا, اور نہیں ہے ہماری سنت جو ہے وہ بدلنے والی. آگے پانچ وقت کا نماز کا حکم آ رہا ہے، اقیم الصلاۃ، قائم کیجئے نماز. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار باتوں کا حکم فرمایا جا رہا ہے، اور آپ کے ساتھ تسمت کو بھی ہے. تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نبی قائم کیجئے نماز، لدلو کے شمسی الی غسق اللیل، زوال آفتاب سے لے کر جو ہے رات کے تاری ہو جانے تک. تو زوال کے فوراً بعد ظہر ہے، جب سایہ دگنا ہو جاتا ہے اثر ہے، پھر سورج غروب ہوتے ہی مغرب ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو عشاء. تو چار نمازیں تو یہ ہوگی. اور فرمایا وقرآن الفجر، اور قرآن کا پڑھنا فجر کے وقت، ابھی پانچویں نماز کا بھی ذکر آ گیا. ان قرآن الفجری کا نا مشہور، بے شک قرآن کا پڑھنا جو فجر کے وقت ہے اس پر موجود ہی ہوتی. اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، ان کی باغیاں تیز ہوتی ہیں. رات والے فرشتوں نے جانا ہوتا ہے، صبح والے فرشتوں نے آنا ہوتا ہے، تو وہ فجر میں یہ دونوں موجود ہوتے ہیں، آنے والے اور جانے والے. اسی طرح یہ معاملہ عصر میں بھی ہوتا ہے، تو اس میں گویا گواہی اور موجودگی ہے فرشتوں کی. دوسرا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد ادا کیجئے، نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے اضافی ہے. باقی لوگوں پر پانچ وقت کی نماز، لیکن آپ کے لیے رات کی نماز بھی مقرر کی گئی. آسائی اب آسا کا ربو کا مقام محمود، اور قریب ہے کہ آپ کو پہنچایا آپ کا رب مقام محمود تک. یہ بلند ترین مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. نماز کے بعد کی دعا میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. تیسرا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اذان کے بعد کی دعا. فرمایا وقر ربی ادخلنی مدخل صدق، اور اے نبی دعا کیجئے کہ میرے رب داخل کر مجھے داخل ہونا سچائی کا، واخرجنی مخرجا صدق، اور مجھے نکال نکلنا سچائی کا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنی جناب سے جو ہے وہ غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرما. تو جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہجرت کا جب حکم ہوا تو یہ آیت آئی. تو یعنی یہ دعا کا جو حکم ہے اسی میں اشارہ تھا کہ اب آپ نے مکہ سے نکلنا ہے، اور مدینہ جو ہے آپ کا دار النصرت ہوگا. اور مدینہ جب آپ پہنچیں تو اہل مدینہ جو ہے سرحدی پہ موجود تھے آپ کے استقبال کے لیے، اور فوراً ہی وہاں آپ کو بڑا تسلیم کر لیا گیا، اور آپ کو ایک طرح کی وہاں سلطنت حاصل ہوگی. اور چوتھا حکم آپ کے لیے آ رہا ہے وَقُلْ جَعَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ، اور نبی آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا. بخاری شریف کی روایت، جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک کمان لی، اور خانہ کعبہ میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے آپ اس کمان سے اس وضو کو ٹھوکا دیتے، وہ نیچے کی گر کر پاش پاش ہو جاتے. اس موقع پر یہ آیت آپ کی زبان پر تھی، جا الحق و زہق الباطل، ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل میں گیا، باطل تو نہیں مٹنے والا. بیان حق بیان ہو رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نازل کرتے ہیں قرآن جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. دو شانے قرآن کی، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حق میں بھی شفا اور رحمت بنائے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں بڑھاتا یہ ظالموں کے لیے مگر خسارا. تو قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے شفا اور رحمت، اور اس سے محروم رہنے والوں کے لیے صرف خسارا بڑھتا ہے. وَإِذْ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم نعمتیں بخشے انسان کو، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو منہ پھیر لیتا ہے اور روگردانی کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے پہنچتی کوئی تکلیف تو بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَةٍ، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر شخص عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ پر. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، آپ کا ربی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے. شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے، جیسے لوہے کو پگھلا کر پھر جس شکل میں چیز لانی ہوتی ہے اس پیٹرن میں جب ڈالا جاتا ہے تو وہ خوش ہو کے اسی شکل میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح انسان بھی پیٹرن میں بنے ہوئے، ایک موروثی آپ کے عوامل ہیں، ماحولیاتی عوامل ہیں، جینیٹیکل اس کا میک اپ ہے اور انوائرمنٹل اس کا اثرات ہے، اس سے ایک شخصیت اور کردار انسان کی بن جاتی ہے. تو وہ یہاں مراد ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ناس و معادن، یعنی لوگ بھی معدنیات کی طرح ہیں، یعنی جو سونا ہے وہ سونا ہی رہتا ہے اور جو چاندی ہے وہ چاندی ہے، دونوں میں فرق رہتا ہے. اسی طرح جو جہالت نے، حالانکہ ابھی مسلمان نہیں تھے، اسلام نہیں آیا تھا، لیکن ان کے اندر بہادری، جذبہ، حق کی خاطر لڑنا، یہ جو صفات تھی وہ اسلام لانے کے بعد بھی نہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان میں کچھ خوبیاں ہوتی، وہ اگر دور جاہلیت میں ہوں کفار کے ساتھ ہو تو وہاں ان کی ان خوبیوں کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے،
وہ جب اسلام لے آتے ہیں تو یہاں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں وہ وہاں پر بھی ہوتی ہیں, اسلام لانے کے بعد بھی ان کی طبیعت کی کردار کی وہ کمزوریاں رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو حساب کرے گا وہ شاکلہ کے حساب سے ہوگا کہ اللہ نے انسان کو کیسا کچھ دیا تھا اور اس نے اس میں کہاں تک جو ہے اللہ کی اطاعت کی. تو آگے حقیقت روح, اور یہ بھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی, بخاری شریف کی روایت ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود نے آپ سے پوچھا تھا کہ روح کی حقیقت بیان کرے, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو ویسے آتا ہے کہ آپ سے جو ہے وہ چار سوال کیے گئے, ایک کا جواب تو بنی اسرائیل میں شروع میں دے دیا گیا, یعنی وہ یہاں دیا جا رہا ہے کہ روح کیا ہے. اسی طرح پوچھا گیا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کیسے پہنچے, تو پوچھا گیا تھا اصحاب الکہف کون ہے, اور پوچھا گیا تھا ذوالقرنین کون تھا. تو ان تین سوالوں کا جواب اگلی صورت میں آ رہا ہے, اور روح کیا ہے اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے. یا سلونا کان روح, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں, بولے روح میں نمر ربی, آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے. بابا اوتی تم میں العلم الا قلیلا, اور تمہیں نہیں دیا گیا علم سے مگر بہت تھوڑا. تو اس کی حقیقت جو ہم نہیں جانتے ہے. ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پینا, غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں. تو نقطۂ نوری کے نام او خودی اس زیر خاک کے ماں شرار زندگی اس, تو جسے ہم خودی کہتے ہیں, یا یہ آپ دیکھیں پورے جسم کو کوئی اون کرتا ہے, ہم کہتے ہیں میرا سر ہے, میرے ہاتھ ہے, میرا پیٹ ہے, میرے پاؤں ہیں, تو یہ میرا کون ہے جو کہہ رہا ہے یہ میرا ہی میرا. تو انسان کا حقیقی وجود ہے وہ روح ہے. اور ہم بہرحال سمجھ چکے ہیں کہ روح اور جسم اور جان یہ تین علیحدہ علیحدہ چیز ہیں. اور پہلے زمانے میں بہت مشکل تھا ان میں فرق کرنا کیونکہ اس کی کوئی مثال نہیں تھی, اس لیے بڑے لوگوں نے جو بیان کیے وہ مشکل طریقے سے, کیونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں. جیسے اسے جان جان کہا گیا, بعض لوگوں نے کہا یہ جان کی جان روح کہلاتی, تو لیکن اب اسے سمجھنا آسان ہے کمپیوٹر کی انالوجی سے. کمپیوٹر کے ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے جسے آپ ہاتھ پاتھ لگا سکتے ہیں, یہ ہمارے جسم کی مانت ہے گوشت اور ہڈیوں. پھر اسے چلانے کے لیے جان چاہیے جو الیکٹریکل کرنٹ ہے, تو یہ زندگی کا کرنٹ یہ ہمارے اندر بھی موجود ہے, لیکن اس کا جو سافٹ ویئر ہے یہ اصل میں روح کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں. تو انسانوں میں صرف روح ہے, باقی جتنی زندہ چیزیں ان میں روح نہیں ہے, ان کے پاس صرف جسم ہے اور جان ہے. تو زندگی کا ایک کرنٹ ہے اور جسم ہے, لیکن انسان کے پاس ایک اضافی چیز تیسری جو ہے وہ روح کی طرح روح ہے, اور اس کا ایک خاص تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. اور روح کے لیے جو غذا ہے وہ اللہ نے آسمان سے دی ہے, اور وہ جو ہے وہ وحی کی صورت ہے. تو فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں ہم اس قرآن کو جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, بس آپ نہیں پائیں گے اس کے لانے کے لیے ہمارے سامنے کوئی مددگار. تو إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ, مگر یہ مہربانی آپ کے رب کی. إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا, بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑھ کر ہے. قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, اے نبی ان سے کہیے, قرآن کا اعجاز بیان ہو رہا ہے, اگر جمع ہو جائیں سب انسان اور جن, اللہ یاتو بھی مثلی حاضر قرآن, اس بات پر کہ لے آئے قرآن کے مثل کوئی چیز, لا یاتو نہ بھی مثل ہی, تو نہیں لا سکیں گے اس کے مثل. ولو کانا بعضہم لبعض ذخیرہ, خواہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. تو یہ مستقل چیلنج جو ہے وہ قرآن کا آ رہا ہے, جیسا کلام لا کر دکھا دو, سورہ ہود میں کہیں جیسے 10 سورتیں لا کر دکھا دو, پھر سورہ یونس میں کہیں جیسی ایک سورت لا کر دکھا دو. تو فرمایا وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اب فرمایا البتہ ہم نے پھیر پھیر کا بیان کر دیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال, امیر لوگوں کے لیے بھی, غریب لوگوں کی بھی, انبیاء کے ماننے والوں کی بھی, انبیاء کی نافرمانی کرنے والوں کی بھی, ہر طرح کی مثال. فابا اکثر الناس الا کفورا, سو نہ مانا اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کرنے. وقالوا لن نؤمن لك, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ایمان لاتے آپ کی بات پر, حتی تحجر لنا من الارض ينبوعا, اب یہاں فرمائشی معجزات کی ایک لسٹ انہوں نے پیش کر دی, اور 10 فرمائشی معجزات ان کے طرف سے مطالبہ ہو رہے ہیں. نمبر ایک, انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین میں ایک چشمہ. نمبر دو, او تکون لك جنت من نخیل وعنب, یا آپ کے لیے ایک معجزانہ طور پر باغ بن جائے کھجوروں کا انگوروں کا. نمبر تین, فتفجر الانہار
خلالہ تفجیرہ،
پھر آپ جاری کرتے اس بات کے درمیان سے ایک نہر جیسے کہ جاری کی جاتی ہے۔
نمبر چار، اور تسقط السماء، یا آپ جو ہے گرا دیں آسمان کو، کما زعمت علینا کسفا، جیسے کہ آپ
خیال کرتے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ہم مان لیں گے بھائی آپ اللہ کے رسول ہیں، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے۔
نمبر پانچ، او تاتی اللہ والملائکۃ قبیلا،
یا آپ لے آئے اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے۔
اور نمبر چھ، او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی گھر بن جائے سونے کا۔ اور نمبر سات، او ترقی فی السماء،
یا آپ چڑھ جائیں ہمارے سامنے آسمان پر۔
اور نمبر آٹھ، ولن نؤمن لرقیک، کا
اور آپ کے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے،
حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، یہاں تک کہ آپ نازل کریں ہم پہ ایک کتاب جس کو ہم پڑھ بھی سکیں۔ تو یہ ساری لسٹ جو ان کی تھی اسے دوہرا کر جواب دیا جا رہا ہے، قل سبحان ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشرا رسولا،
میں تو نہیں ہوں گا ایک انسان رسول، اور میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ میں اس طرح اپنی مرضی سے معجزہ دکھا سکتی ہوں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو یہ معجزہ دکھا دے۔ اسی طرح کی ایک لسٹ آگے سورہ فرقان میں بھی آپ پڑھیں گے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھ بھی عطا فرمایا، عمل کی توفیق عطا فرمایا، دعا فرما لیجیے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت، وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجیے، ہمارے لیے نور بنا دیجیے، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہ ہمیں اس میں سے یاد کرا دیجیے جو کچھ ہم بلا بیٹھے، وعلمنا منہ ما جہلنا، اور ہمیں اس میں سے سکھا دیجیے جو کچھ ہم نہیں جانتے، ورزقنا تلاوتہ وعنا اللیل وعنا النہار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات کے حصوں میں بھی دن کے حصوں میں بھی، وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اور اس قرآن کا ہمیں اپنا حجت بنا دیجیے یا تمام جہانوں کے پروردگار۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلیٰ آلہ وسلم۔